الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ترجمہ اور تفسیر کے مبادی کے طور پر بعض اساسی چیزیں عرض کی جاتی ہیں. عزیز طلباء اور دیگر حضرات انہیں ضبط فرمانے کی کوشش کرے. ایک مسئلہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سمجھ میں ہم اللہ کے فضل کے اور احسان کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کی مدد کے بغیر تو کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خیر و شر کا مالک وہی ہے. احتراماً خیر کی نسبت تو کی جاتی ہے اور شر کی نسبت کاسب کی طرف کی جاتی ہے. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا مالک مختار متصرف صرف اللہ ہے. عوام کی عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. غلط بات ہے. خیر اور شر دونوں کا مالک اور خالق اللہ ہے. یوں کہنا نامناسب ہے. یوں کہنا اچھا ہے کہ اللہ کی حکمت ہوگی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. افعال الہی پر از حکمت ہے. کافر کے پیدا کرنے میں، کفر کے صدور میں، قبائش کے واقع ہونے میں بھی حکم اور اسرار الہیہ ہے. بادشاہ کے دربار میں علماء جمع تھے اور اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی. بادشاہ نے اس بات کو عجیب محسوس کیا اور کہا کہ یہ جو مکھی ہے یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. اس زمانے میں تو ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس میں خدا کی کیا حکمت ہے؟ ایک بیکار مخلوق ہے، ناکارا شرپسند، نجاسات پر بیٹھتی ہے، ہمیں ڈستی ہے، ہمارے سکون کو غارت کرتی ہے. قاضی عبدالوہاب واسی موجود تھے دربار میں. اس نے بادشاہ کو آواز دی، اللہ تعالیٰ فرائنا اور جبابرہ کی اصلاح اس چھوٹی سی مخلوق سے کر رہا ہے. کیونکہ بادشاہ ویسے تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن مکی کے پیچھے تو فوج نہیں بھیج سکتا تھا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حضرت اقدس امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ایک انگلی کی کتنی دیت ہے اگر کسی نے کاٹ دی؟ کہا 500 درہم. کہ ایک ہاتھ کتنے درہم میں کٹتا ہے جب چوری کر لے گا؟ 10 درہم. اور ائمہ کے ہاں تو نصف دینار میں بھی ہے، ربع دینار بھی ہے. تو وہ شخص متعجب ہوئے. امام ابو یوسف نے کہا اذا کانت امینتن ثمینتن و اذا خانت ہانت. جب یہ ہاتھ دیانت دار تھا تو قیمتی تھا، ایک انگلی کی قیمت 500 درہم ہے. جب یہ خیانت گر ہو گیا، چوری کرنے لگا، بے قیمت ہو گیا ہے. ایک آدمی کتنی عزت شرف سے آپ آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، کیسے مزاج ہے. پھر ایک دن آتا ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے 2 چانٹے رکھ باہر نکلو یہاں سے. چور آدمی. اذا کانت امینتن ثمینتن و اذا خانت ہانت. الفاظ پر بھی نظر رکھے اور اچھے الفاظ بولا کرے. افسوسناک مقام ہے کہ علماء کا لب و لہجہ عوام کی طرح ہو جائے. عوام غریب کو کم معلومات ہے اور آپ کی مجلس سے وہ علم سیکھیں گے. تو اگر آپ بھی کہیں گے جی اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، ہر کام میں خیر ہے، تو شر کا مالک کون ہوگا؟ شر کا خالق کوئی اور ہے. تو معتزلہ کا مذہب، اپنے مذہب اپنے عقیدے پر جم کے رہو. اسی مناسبت سے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ رسول نے چاہا، اللہ رسول چاہتے ہیں تو شریعت میں تو اس طرح جائز نہیں ہے، مشیت اللہ کی وہ ضروری ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ کی مشیت سے افعال ہوتے ہیں. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا انشاء الله. صرف انشاء اللہ کہنا کافی ہے، اور یہ کہنا کافی ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا، اور اللہ کی چاہا تو مشیت سے کام ہوں گے. اللہ رسول نے چاہا، یہ ساتھ لگانا یہ ٹھیک بات نہیں. رسول امور الوہیت میں شریک نہیں ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. پیغمبر کا کام پیغمبری پہنچانی ہے، بآحسن طریقہ پہنچائی ہے. ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں کہا کہ ماشاء اللہ وشیتا، آپ نے کہا توبہ کرو، سبحان اللہ کیا بات کہی آپ، ماشاء اللہ کانا ثم من شاء ما شاء. اللہ چاہے تو ہوگا، کوئی اور چاہے نہ چاہے. صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی. زمانہ گزر گیا تھا جہل کا، آپ زبردست طریقے سے نظر رکھتے تھے. اسامی مبارکہ، بہترین نام صحابہ کے تجویز کرتے تھے. کیوں؟ ایسا نام جس میں جاہلیت ہو اور جس میں زمانہ شرک کی یاد ہو آپ منع فرما دے دیں. ترمذی شریف میں ہے کہ برکت اللہ وغیرہ کو بھی منع کیا تھا کہ رہنے دو، کل مر جائے گا کہے گا برکت مر گئی ہے، برکت مر گئی تو تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا. الٹا سیدھا نام رکھتے ہیں لوگ. ناموں کا علم تو مطلق نہیں ہے نا. دو علم ہے جو میری زندگی میں علماء سے اٹھ گئے، علم الاسماء اور علم الرویا. فخر الدین نام رکھیں گے، محی الدین رکھیں گے، بدر الدین، نور الدین، یہ سب القاب ہیں. ان میں ایک بھی نام ہے ہی نہیں سر. اللہ. ایک شخص کا نام تھا حزن. حزن غم کو کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو. اس نے نہیں تبدیل کیا. ان کا پوتا ہے سعید ابن المسیب. بخاری شریف میں کہتے ہیں ہمارے خاندان میں روز ایک سانحہ ہوتا ہے. توبہ. مستقل غم میں ہمارا خاندان مبتلا ہے دادا کی برکت سے، کہ انہوں نے حضرت کے کہنے کے باوجود نام تبدیل نہیں کیا. لکل له من اسم نصیب. ہر انسان کو نام کا حصہ ملے گا، نام ایسا ہو کہ دین و دنیا کے امور سب اس میں شامل ہو، دونوں جہان سنور جائیں گے. شریعت کے مطابق نام انبیاء علیہ السلام کے، بزرگان دین کے. لیکن یہ پتہ کر لے کہ یہ نام ہے یا مقام ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس کا بیٹا ہو گیا, مجھے اس طرح سے کہتے ہیں کیا خیال ہے مفتی محمود نرم؟ میں نے کہا محمود کا نا, محمود تو بہت ہے, مفتی محمود رکھتا ہوں. یا خدا یا پاک, ایک گھنٹہ اس کو سمجھانے میں لگ گیا, ایسا زمانہ آ گیا. ناموں میں بھی احتیاط چاہیے. اور بخاری نے باب قائم کیا ہے, باب تغییر الاسم الی ما ہو احسن منہ. یہ باب ہے کہ اچھا نام لے لیا جائے اور جو قابل اعتراض ہو وہ ہٹا دیا جائے. تعین ابھی نہیں کرنی ہے, مسئلہ آئے گا آیات میں, صرف آداب میں ذکر کرتا ہوں. لوگوں کے نام بھی ادب سے لیے جائے, احترام سے لیے جائے. اور تین کام ہیں جب آدمی کر لے تو محبوب عند الخلائق ہوگا. اگر کوئی شخص مفتی صاحب ہے تو آپ مفتی صاحب انہیں کہے, اگر کوئی شیخ الحدیث ہے تو آپ شیخ الحدیث صاحب کہے. لوگوں کے ساتھ القاب میں اور اوصاف میں حسد نہ کرے, عزت سے نام لے, حالاً بھی اور جب وہ موجود نہ ہو پھر بھی. اور کوشش کرے کہ اپنا سینہ حسد سے پاک رکھے, نیک لوگوں کے ساتھ کبھی بھی حسد نہ کرے, ان کی نعمتوں کے لیے دعا کرے. ایک عالم ہے, طالب علم ہے, صفات اور ملکات کا آدمی ہے, آپ کہے خدایا ان کی عزت مزید بڑھائے, قائم دائم رکھے. آپ چاہے یا نہ چاہے آپ کی اصلاح ہوگی اس سے. اپنے سینے میں دین رکھے, بے دینی کو جگہ نہ دے, تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی آپ کو, اور اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا. نیک لوگوں کے ناموں کو اور مقامات کو عام کر لیں. نیک لوگوں کا پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام ہے. خلائق میں انبیاء جیسے بہتر نہیں ہے. اور دوسرا طبقہ ان کے اصحاب ہے. اور تیسرا طبقہ ہر زمانے کے بہتر اور دیندار لوگ ہیں. ان کے نام, مقام, انجام, ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور اچھے القاب اور الفاظ سے یاد کیا کریں. زبان کی اصلاح بہت ضروری ہے. ولا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں, حفاظتی ایجنسی موجود ہے, وہ ضبط کر رہی ہے. اور حدیث شریف میں ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے, رحم اللہ یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام پر خدا تعالی کی رحمت ہے, رحم اللہ لوط, اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام پر رحمتوں کی بارش فرمائے, بڑے احترام و ادب کے ساتھ. اور نینوہ کا جو آدمی آپ کو طائف میں ملا تھا تو آپ نے اس کو کہا نا کہ نینوہ کے تو میرے بھائی تھے, تو انہوں نے پوچھا کون؟ کہا یونس علیہ السلام. بڑا حیران ہو گیا, حضرت آپ تو یہاں مکہ کے باشندے ہیں, وہ نینوہ میں تھے. آپ نے کہا نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ او کما قال, ہم پیغمبر لوگ ایک گھرانہ ہے, شرق اور غرب میں ہمارا آپس میں ایک ہی تعلق ہے. اور جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے کہا اسمیہ باسم ابی ابراہیم, میں اپنے روحانی جد امجد کا نام ابراہیم رکھتا ہوں. آپ کے اور بھی بہت خاندان کے لوگ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند تھا. انتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے چلے، بہت محبوب اور بڑا جامع راستہ ہے. حالانکہ مورخین کہتے ہیں اور اہل لغت کہ ابراہیم اور یوسف اس پہ امتحانات آتے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام امتحانات دنیا سے ڈرتے نہیں. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، ابتلاء و امتحان میں. ثم الامثل فالامثل، بخاری و مسلم. پھر جو ہمارے قریب اور پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ابتلاء سے پناہ مانگتے ہیں، امتحانات سے بچنا چاہتے ہیں. حدیث میں ہے ایک شخص نے کہا اللہم اصبرنی، خواہ صبر دے، جیسے بعض کمکل امام افرغ علیہ صبرہ کی دعائیں پڑھتے ہیں. بھائی صدمہ ہو تو صبر ہونا. آپ نے یک دم اس کو بلایا اور فرمایا سألت اللہ البلاء سل العافیہ، صبر مانگ کے تم نے مصیبت مانگی ہے، جلدی عافیت کی دعا مانگو. دیکھو کیسے آداب سے کہا ہے کہ پہلے صدمہ آئے گا پھر صبر کی توفیق ہوگی، تو اب جلدی جلدی اللہ سے دعا مانگو کہ خدایا مجھے عافیت عطا فرما. اور آپ نے فرمایا ایمان و یقین کے بعد مومن کو سب سے بڑی دولت جو ملتی ہے وہ عافیت کی ہے. عافیت میں صحت بھی ہے، اچھا ماحول بھی ہے، دل و دماغ کی روشنی بھی ہے. ابو البقا نے کلیات کے اندر عافیت کی تشریح کی ہے، 18 سے 28 نعمتیں جمع کی. اللہ دعائیں بھی سیکھ لو. دعا اس کو نہیں کہتے کہ آپ ہاتھ مروڑ رہے ہیں، کب مشرق و مغرب و آسمان زمین کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو آفت زدہ کی نشانی ہے. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے خدا کی آفت و قہر جس پر ٹوٹ جائے اس کو دعا میں سکون نہیں ہوتا. ویسے آرام سے بیٹھا رہے گا لیکن جب دعا کا وقت ہو جائے کر دیں گے ہاتھوں کا کیا حال ہے، دیکھتا کدھر ہے. وہ دعا کے وقت آپ کو خیال نہیں ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ. دست تضرع سود بندہ محتاج را، وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغر. اور شیخ سعدی کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، خدا تعالیٰ کے دینے کا وقت ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، سخت ممانعت آئی ہے. دعاؤں میں اوپر دیکھنا فرمایا، باز آ جائے ورنہ آنکھیں نکال دی جائے گی. دعا بہت تسلی سے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کم از کم مفصل دعا مانگ، بہت آرام سے. اور دعا کا ادب یہ ہے، دعا تو ویسے بھی عبادت ہے، آپ وضو کر کے بیٹھ جائے بغیر وضو کے، قبلہ رخ ہو جائے ویسے، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ بہت عمدہ طریقے سے ہو تو عبادات کر لیتے، نماز پڑھ لی، تلاوت کی، ذکر و تسبیح کیا، درس ہوا، اس کے بعد آدمی پوری تمانینت کے ساتھ دعا مانگ گیا. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، ان کے بعد تفصیلی دعا نہ مانگے بلکہ سنتوں سے فارغ ہو کے پھر اپنی اپنی دعا مانگے. اور محقق علی الاطلاق ابن الحمام نے ہدایہ کی شرفت القدیر جلد اول صفحہ 112-113 لکھا ہے کہ یہ جو نمازوں کے بعد ہم 33-34 کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بھی ان نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر عصر پڑھ لیں گے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر مغرب عشاء، ان میں سنن موقعہ کے بعد پڑھیں گے. اور جن کتابوں میں لکھا ہے ولا باس آئیاتی بل اوراد، تو کلمۃ الاباس تستعمل لخلاف الاولا، یعنی جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تو پسندیدہ کیا ہے؟ پوری نماز سے فارغ ہو کر، پوری نماز. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعض مسائل میں مسئلہ تو سمجھ لو، لیکن دل بڑا رکھ لو. کئی بزرگ کو دیکھ لیے بعض بزرگ بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے, تو ان سے مناظرہ نہیں کرنا. مناسب موقع پر, ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کی بزرگی پر ہمیں فخر ہو, وہ میں دیکھتا تھا کہ فرض نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھی بھی بڑے پریشان تھے. ایک دفعہ سفر میں ہم اکٹھے ہو گئے, ملتان ریل گاڑی میں جا رہے تھے, قریب قریب بیٹھ گئے. میں نے دریافت کیا کیا ہونا چاہیے, فرائض کے بعد سنن موقعہ پہلے ہیں یا یہ انگلیوں کا وظیفہ تسبیحات انامل عقد انامل جسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دونوں طرح صحیح. میں نے کہا یہ تین کتابیں لایا ہوں, مبسوط شمس الائمہ کی اور فتح القدیر ابن الحمام کی اور معارف السنن حضرت بنوری کی, ان تینوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اولا و افضل یہ ہے کہ سنن موقعہ کے بعد پڑھ لیں. خود دیکھ لی, دیکھنے کے بعد فرمایا ماشاءاللہ, انشاءاللہ میں بھی احتیاط کروں. اب آسان کام نہیں ہے دریا کو روکنا, عالم کو, بزرگ کو, اپنے معتقد کو جن سے ہمیں اعتقاد ہو. مطلب یہ کہ مقصد تو خیر مضبوط کرنی ہے, خیر کے ذریعے کسی کو ذبح نہیں کرنا ہے, اہانت کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ مسائل نہیں ہے, اس میں توسع ہے. پھر میں نے یہ جگہ نکالی فتح القدیر میں, یار مولانا انور شاہ نے بجا کہا ہے کہ قدمائے فقہا میں ابن الحمام جیسے سمجھدار عالم نہیں ہے, بہت زیادہ سمجھدار. اور شاہ صاحب پوچھتے تھے یہ دیا پڑا تھا فتح القدیر دیکھتے ہو نہیں؟ جی ایسا ویسے اتدا اتدا, آہستہ سے فرما دیتے رہنے دے ہدایہ کسی اور کے حوالے کرے. ہدایہ کوئی بغیر فتح القدیر کے پڑھاتا ہے؟ ہدایہ پڑھانے کی عید یہ ہے کہ آپ کو فتح القدیر دیکھنا میسر آ جائے گا. ابن الحمام اس طرح لکھتے ہیں کہ جو لوگ فرض نماز کے بعد بیٹھ کر انگلیاں پڑھتے ہیں اور ان سے فارغ ہو کر کے پھر سنت پڑھتے ہیں تو حنفیہ کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر وظیفہ مکمل پورا ہونے کے بعد جو پڑھے گا تو سنت نہیں نفل پڑھے گا, سنت ختم ہو گئی, سنت کا ٹائم تو اس نے وہاں نیچے گزار دیا, کتنا بڑا سانحہ ہوگا. ایسے اورات کا کیا فائدہ جس سے سنت کا سر قلم ہو جائے. دوسرا قول وہ یہ کہ نہیں پڑے گا تو سنت ہی, لیکن لا علی طریق سننا, اس کی ترجیح دی ہے. اب بھی سنت پڑھ رہے ہیں آپ وظیفے کے بعد, مگر سنت طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت ادا ہو گئی خلاف سنت, استغفر اللہ, ثواب میں کمی واقع ہوگی. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جن فرائض کے بعد سنن موقعات ہے وہاں تفصیلی دعائیں, آیت الکرسی, تسبیحات سنن سے فارغ ہو کر کے پڑھے جائیں گے, اور اوراد اور وظائف آیت الکرسی وغیرہ کے لیے سنن کو مؤخر نہیں کیا جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہے. اور جن کتابوں میں لکھا ہے لاباسا کلمۃ لاباسا تستعمل لخلاف الاولى, دیکھ احسن المقال. فقہا جب کہا کہ لاباسا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام صرف جائز ہے. مولانا عبدالحی صاحب شرح عمدۃ الرعایہ میں لکھتے ہیں مال کراہیہ, اور دوسری طرف وہ اولا و افضل ہے. یہ بھی ہمارے آداب ہیں, چونکہ ایک ہجوم ہے الحمدللہ, اور کئی کئی سے دوست تشریف لائے ہیں, تو صحیح مسلک ان کو پہلے سے پتہ چل جائے. اللہ اکبر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض طلباء اپنے کمروں میں سنت پڑھتے ہیں, بعض حضرات اہل محلہ گھر جا کے سنت پڑھتے ہیں, میں خود دفتر کے سامنے پڑھتا ہوں، تو مسئلہ فقہ اور حدیث دونوں کا ہے کہ والاولا ایاتیہ بسنن والنوافل فی المنزل، ہدایہ میں بھی ہے اور تمام معتبرات میں ہے. یہ غیر نزائی مسئلہ ہے کہ سنن مؤکدات یا غیر مؤکدات، قبلیہ ہو یا بعدیہ، یہ مکتوبات کی جگہ کے علاوہ کہیں اور پڑھنا افضل ہے. اگر جانا آسان ہو، طلبا راستہ دے دیتے ہیں الحمدللہ، تو ہم دفتر کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، اور بعض بڑے طلباء جن کو آسانی ہوتی ہے وہ دارالحدیث میں مختلف جگہوں میں پڑھتے ہیں، کمروں میں اپنے. بعض نمازی حضرات گھر جا کے پڑھتے ہیں. اس دوران جب یہ آدمی سنت کے لیے جگہ بدل رہا ہے، ہم اس کا عنوان اس طرح رکھیں گے کہ سنت کے لیے جگہ بدلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے، اور اگر تسبیحات بھی پورے کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ وقفہ جو سنن کے لیے ہے، اگر اس کو بھر دیا جائے تو اجازت ہے. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ سنت اس زمانے میں مسجد میں پڑھنا یا گھر میں پڑھنا کیا بہتر ہے؟ یہ ان مسائل میں سے ہوگا جن میں زمانے کے گزرنے سے تبدیلی ہو گئی. تو فقہاء و محدثین کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی ضرورت ہو، کوئی شغل ہو، تو پھر مسجد میں پڑھنا افضل. واعظ ہونے والا ہے، درس ہو رہا ہے، طلبا تو وہیں رہتے ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان دی ضرورت سنن مسجد میں پڑھنا جائز ہے. بعض لوگوں نے مغرب کی سنتوں کے لیے سخت کہا ہے کہ یہ نہیں ہے جائز مسجد میں، اور حضرت نے جب صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ فرض کے بعد مغرب کی سنتیں مسجد میں پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا تلک صبحۃ البیوت، یہ تو گھر والی نماز ہے، یہاں کیوں پڑھنے لگ گئے؟ لیکن استاذ گرامی قدر حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری مرحوم نے معارف سنن میں اس کے بعد لکھا ہے کہ مسجد بنی عبد الاشحل میں آپ نے خود مغرب کی سنت پڑھی. اور الاصل هو العموم والخصوص لا يثبت الا بالدليل، اصل نبی کی زندگی سب کے لیے ہے. خصوص کا کہنا آسان کام نہیں ہے. الاصل فی الشرائع والعموم والخصوص لا يثبت الا بالدليل، تو ضرورتاً جائز ہے. اب جب سنت مسجد میں جائز ہو گئی ہے، تو ہمارے دو بزرگوں کی دو مختلف رائے سن لو. امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں لوگ سنت گھروں کے بجائے مسجد میں پڑھے. لئن توانی قد زہرا فی الامور الدینیہ، فیض الباری شرح بخاری، مسئلۃ السنہ، سنن فی البیوت والمساجد. لئن توانی قد زہرا فی الامور الدینیہ، دینی کاموں میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی. ہمارے بعض طلباء یا بعض تبلیغی دوست، نماز کے بعد کوئی ساتھی مل گیا، بس مل گیا، حضرت داغ ہے جہاں، بلیٹ گیا، لیٹ ہی گیا، لاکھوں جوتے پڑے، اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا، اس کا کوئی باپ اٹھا لے، وہاں سے میں آواز لگاتا ہوں، کبھی لاٹھی بھیج دیتا ہوں، تب جا کے وہ ان کا وہ جھوڑوا کھلتا ہے. تو اب تو ان کا حال مسجدوں میں یہ ہے کہ اگر باتوں میں لگ گئے تو دو طلبہ کو چھوڑانا آسان نہیں ہے. یہ خیال نہیں ہے کہ موقت سنت مؤخر ہو رہی ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے سنیت فوت ہو جائے گی یا سنیت میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اسی طرح جب گھر چلے جاتے ہیں لوگ، تو گھر میں گھر والوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ٹیلی فون آیا، کوئی ضروری بات دروازے پہ ہونے لگی، ٹھیک ٹھاک ٹائم گزرتا ہے. تو امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس زمانے میں لکھا ہے کہ لوگ سنتیں مسجد میں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. لأن التوانی قد ظہر فی الامور الدینیہ، کیونکہ دینی کاموں میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے. یا مرحبا، یا اہلا وسہلا، کیسی بہترین بات کہی. ہر شخص اپنے آپ کو میزان میں تولے، حضرت شاہ صاحب کی دقاقت تفقہ کو داد دے گا. اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امداد الفتاوی میں کہ اس زمانے میں سنت مسجد میں پڑھی جائے، کیونکہ منکرین سنن پیدا ہو گئے. کیا بس فرض نماز ہو گئی، ٹوپی اٹھا کے ادھر پٹخ دی اور پانچے جو ہے نا زیبا گل نے پھر نیچے کرنے شروع کر دیے، ایسے جیسے کہیں ناچنے جا رہا ہے. بھئی آرام تسلی سے، کام تو سارا باقی ہے. ابھی سنتیں پڑھنی ہے، دعا تفصیل سے آپ نے مانگنی ہے، ایسا کوئی کرتا ہے؟ چند منٹوں کے لیے عبادت تو اس کے ساتھ بھی یہ تماشا شروع کر دیے گئے. استغفر اللہ. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. عربستان میں ایک عرصے تک یہ دستور رہا ہے کہ تمام مسلمان مسجد نبوی یا مسجد حرام میں فرض پڑھ کر سنت اپنے مقام پہ جا کے پھر طواف کے لیے یا زیارت کے لیے آ جائے. ایک عرصے تک رہا. اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب اور حضرت ثانوی کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. غور سے دیکھا ہے تب یہ بات کہی ہے. تو ان بزرگ تو جاتے تھے گھروں میں سنت پڑھنے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی زمانے حال کے عرب فرض پڑھ کر کے چلنا شروع کر لیتے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ جو نوکری کرنے کے لیے اور ریالات بٹورنے وہاں گئے ہیں. واہ بھائی واہ. وہ تو کہتے ہیں عرب نہیں پڑھتے، ہم کیوں پڑھ لیں. مغالطہ ہو گیا، بہت سخت سخت مغالطہ ہو گیا. چنانچہ وہ مغرب سے پہلے دو رکعت، جس کا ثبوت مشکل ہے، عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ ہم نے عہد رسول میں کسی کو یہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ اس کو سنت سمجھ نہیں مکروہ ہے، کراہیت آئیت تخذہ الناس سننا. وہ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تو مسجد میں پڑھی جاتی تھی نا. وہ جو غیر ضروری ہے وہ ضروری ہو گئی، اور وہ جو ضروری تھی وہ ایک مغالطے کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو ہمارے بزرگوں نے اس لیے لکھا، ایک نے لکھا کہ منکرین سنن پیدا ہو رہا ہے، یہاں پڑھے ہو، اور دوسرے نے کہا کہ کمزوری بہت زیادہ آ گئی، گھر جا کے کہیں سنتیں فوت نہ ہو جائے. ہمارے اس محلے میں ایک نمازی ہے بزرگ، وہ نماز پڑھ کر ان کے بیٹے ادھر ادھر دوڑتے تھے، تو حضرت نے کہا کہ بیٹے سنت پڑھو نا. سنت ضروری تو نہیں. کیوں؟ کہ دیکھو حضرت بھی تو نہیں پڑھتے. اس زمانے میں دفتر میں اندر پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ میں اندر مغرب کے بعد سنت پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایسے سے دروازہ کھولا اور بیٹے کو کہا بیٹے دیکھو حضرت پڑھ رہا ہے. میں نے بعد میں پوچھا کہ آئی صاحب کیا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت بھی تو سنت نہیں پڑھتا. استغفر اللہ والعیاذ باللہ. میں نے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. ہو حکیم الامت نے صحیح کہا تھا نا کہ سنت نہ پڑھنے والوں کو تقویت ہو جائے گی، اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کمزوری بہت آ گئی ہے. پھر اس کے اور بھی بہت سارے اطراف ہیں اور آداب ہیں. مثلا وضو کرنے کے بعد جو دو رکعت پڑھے جاتے ہیں اس میں اختیار ہے. فقہا کہتے ہیں جب تک اعضا تر ہو اور وضو کے آثار موجود ہو تو پڑھے جائے، بعد میں ترک ہو جاتے ہیں. اور تحیت المسجد مقید ہے جواز نفل کے ساتھ، جس کو فقہا فرماتے ہیں وقت مفروغ اور موسع. ہر وقت کوئی تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا، فجر کے وقت تحیت المسجد منع ہے، اور مغرب سے پہلے جو وقفہ شروع کیا گیا تھا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخلص دوست کو، انہوں نے جنگ اخبار میں اس عاجز کی درخواست پر لکھ دیا کہ 1400 سال کے بعد یہ ایک شرارت ہے جو شروع ہو گئی. مغرب کی اذان مکمل ہونے کے بعد بس جب مؤذن اس جگہ پہنچ جائے تو جماعت کھڑی ہو جائے. ایک منٹ کا وقفہ اور 1.5 منٹ کا وقفہ نامناسب بات ہے، سنت اور فقہ کی خلاف ورزی. ایک بڑے ادارے میں جانا ہوا کسی جنازے کے ساتھ، وہاں لکھا ہوا تھا 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد جماعت ہوگی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مولوی صاحب میرے واقف بیٹھے تھے، مجھے کہا ناجائز ہے. میں نے کہا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے اور شرارت ہے خالص. 3 منٹ جو آپ وقفہ کرتے ہیں تو ایک آدمی کہے گا چلو امام شافعی و احمد کے ہاں تو رکعتین قبل المغرب ہیں نا، وہ پڑھ لیتے ہیں. تو شرارت نہیں ہوئی جو احناف کی مسجد میں مکروہ کام شروع ہو گیا؟ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اذان خانہ دور ہے، قدیم زمانوں میں جامع مسجد کا اونچا مینار ہو، اوپر مؤذن جا کے چڑھتا تھا، تو لکھا ہے کہ بس اس کا آنے کا انتظار ضروری نہیں ہے، کوئی اور تکبیر پڑھ لے اور جماعت کھڑی ہو جائے، اتنے زیادہ وقفہ نہیں ہو سکتا. تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ جو فلاں صاحب ہے وہ تو بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا ان کے والد ان سے بڑے عالم فقیہ مفتی تھے، اس زمانے میں یہ بورڈ لگا تھا. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا فما جوابکم فو جوابنا، خوش ترا باشد کے سر رے دل برا، گفت آیت در حدیث دیگر. بہرحال یہ آداب ہے، کوشش کرے کہ نظام دنیا کا اور دین کا بہتر رہے، ہمیں اس سے کچھ سکون اور راحت پہنچے تو بہت بہتر ہے. فجر کے بعد بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ بدعت کیسے عام ہو جاتی ہے. اب نماز شروع ہو رہی ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے. تو ہمارے دوست کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ تو الٹا ہاتھ دائیں پہ باندھ لیتے ہیں. ایک غلط کام ہے، جتنے جلدی چھوڑ دیے جائے تو بہتر ہے. ہم حیران ہیں کہ خدا یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. پشاور میں دیکھو تو ایک بڑا عالم وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھا ہوا ہے. یا خدا ہے اس شیخ الحدیث صاحب کو کیسے کہیں گے سب کے سامنے، اور نہ کہے تو مسئلہ مر رہا ہے اور کہے تو یہ مر رہا ہے. عربستان میں دیکھو بڑے بڑے بزرگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، امام کے پیچھے تکبیر ہو رہی ہے، انہیں ہاتھ باندھے ہوئے. یہ تو ایسا ہے جس طرح تکبیر کے دوران کوئی جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لے اور 2 رکعت کا ٹائم نہیں ہے تو 1 سجدہ کر لے، سجدے کا ٹائم نہیں ہے تو چلو 1 رکوع جھک جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلو ہاتھ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اب دفع ہو بدعت، مصیبت ہے. کہہ دیا کرے بس اتنا کہ بھائیو نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھنا خلاف سنت ہے، اور اللہ اکبر کرنے کے کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا سنت طریقہ ہے. کہنا چاہیے کچھ کام ہیں جو ائمہ سے چھوٹ گئے، نقصان بہت بڑا ہو گیا. مثلاً ننگے سر پیدا ہو گئے. ننگے سر والے کئی جاپان یا جرمنی سے نہیں آئے، یہی نسل ہے. لیکن ائمہ کرام کی کمزوری ہے، ان کو جلدی بہت زیادہ ہے. بس مکبر نے تکبیر پوری کی اور اس نے اللہ اکبر کر دیا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اسے کوئی صدمہ ہی نہیں، صف بنی نہ بنی. اور تمہیں اپنے پیغمبر سے حیا نہیں آتی جو کئی کئی وقت تک تکبیر ختم ہونے کے بعد اعلانات فرماتے تھے، سووا واستووا واعتدلوا ولا تترکوا الخلل والفرجات للشیاطین. جڑ جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ اور درمیان میں جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو. تو ایک فرقے نے ٹانگے کھول دیے، انہوں نے کہا شیطان کا یہ راستہ بندے تو اصل راستے سے آ جائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کا عذر ہے معاف فرمایا انہیں، معذور ہے. زخمی معذور کو کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر صاحب کا کام ہے. کہتے ہیں یہ سنت ہے، شرم نہیں آتی. محدثین نے اس کے خلاف توجیہ کیے، اپنے پیروں کا خیال رکھو، نماز میں لوگوں کے پیروں کو دیکھتے ہیں. استغفر اللہ. اور ہمارے ساتھی صف بناتے ہیں تو ان کو کہنا پڑتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، آپ صحابہ کو صفوں میں روانہ کر لیتے تھے اور وہ واپس آتے تھے، آپ کو اطلاع دے دیتے، اور پھر آپ خود بھی اعلان کرتے، لیتقدم المتأخر ولیتأخر المتقدم. جو تھوڑا سا آگے ہے ذرا پیچھے ہو جائے، اور جو پیچھے ہیں وہ ذرا آگے ہو جائے، صف درست کر. ان تصفیت الصفوف من تمام الصلاۃ، مسلم شریف میں صفوں کو سیدھا کرنا نماز مکمل کرنا ہے، اس سے نماز میں کمال پیدا ہو جائے گا. اور جامع ترمذی میں ہے، ان تصفیت الصفوف من حسن الصلاۃ، اس سے نماز میں حسن پیدا ہو جائے گا. اب جب صفوں کی درستگی کا کہیں گے تو کب کہیں گے؟ مبسوط میں ہے کہ مکبر کی تکبیر کے بعد کہنا چاہیے، یا خدا یا. یہ تو کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائے اور شروع کر لے حی علی الصلاۃ پہ، یہ سب غلطی ہو گئی، ہدایت کے بعد ہو گئی. ہدایت تک بالکل درست عبارات ہے. نہ تو شروع کرنے کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ نماز نہ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، دونوں مغالطے ہو گئے. فقہ جوائر الفقہ میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے کچھ کوشش کی ہے مسئلہ صاف کرنے کی. صرف ایک بات یاد رکھو، ایک بزرگ میرے مہمان تھے، جامع المعقول والمنقول، اپنے وقت کے شیخ القرآن و شیخ الحدیث. تو ایک دفعہ میں نے نماز کے لیے ان کو کہا، حضرت آپ نماز پڑھائے، میں تکبیر کر رہا تھا، درمیان میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تکبیر چھوڑ دی. نماز کے بعد مجھے کہا تکبیر چھوڑ دی؟ میں جی آپ کو جلدی تھی بہت زیادہ، پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جیسے یہاں ہونا چاہیے ایسا ہو. کہا لوگوں نے تو یہ لکھا ہے. میں نے کہا لوگ رہنے دے، ترمذی اور ابو داؤد آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ جب مکبر کہتا قد قامت الصلاۃ تو حضرت مصلی سے فرماتے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض. یہ جواب آپ نماز میں دے رہے ہیں، آپ جو اس سے پہلے نماز شروع کرنا ہے. اور یہ تصفیت الصفوف صحیح مسلم موجود نہیں ہے کہ تکبیر کے بعد، مکبر کی اقامت ختم ہونے کے بعد آپ کے لوگ صفوں میں جاتے تھے اور صفے درست کروا کے واپس آتے تھے. افقہ کہتے ہیں لیخاطب الامام القوم بعد فراغ المکبر من تکبیری، امام لوگوں کو صفے درست کرنے کا کہے مکبر کی تکبیر ختم ہونے کے بعد. اور اس کو جلدی ہے بہت زیادہ، ہاں بہت جلدی، یہ جلدی ٹھیک. وہ ہمارے گاؤں میں امام صاحب ناراض ہو گئے تو لوگ جمع ہو گئے بہت زیادہ، وہ امام صاحب کو کس طرح راضی کریں گے، کہا ان کو کچھ مقرر کریں گے. تو ایک مزاحیہ سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب کو کیوں مقرر کرتے ہیں؟ کہا یہ نماز نہیں پڑھاتے. کہا شکر کرے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہم چلے گئے تو یہ کس کو پڑھائے گا؟ یہ جو اسکول میں ماسٹری کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، یہ ہمیں اور اوپر بانٹا کرے کہ ہم نے اس کو امام بنایا ہے. امام صاحب اور خفا ہو کے چلے گئے. جب چلے گئے لوگ بڑے خفا ہو گئے اس شخص پر. اس شخص نے کہا امام صاحب چلے گئے تو آپ لوگ اتنے خفا ہو گئے، کہا نماز کون پڑھائے گا؟ اس نے کہا نماز مغرب اور عشاء ایک دکاندار کا نام دیا حاجی کا، اس کی بڑی داڑھی ہے، صورت یاد ہے، کہا وہ پڑھا لے گا. اور فجر کے لیے اور جمعے کے لیے ایک اور آدمی کا نام لیا، اور کہا یہ ظہر اور عصر ودا فضما خزا بغذریم پڑا ہو رہی داسری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زہر اور عصر تو میری بیوی پڑھا سکتی ہے، کیونکہ صرف اللہ اکبر، یہ انہوں نے وہ بیویوں کی نمازیں شروع کرائی. مرد کی نمازیں پڑھاؤ، مصلے پر کھڑے ہو کر کے دائیں بائیں خطاب کرو اور دیکھ لو لوگوں کے کس طرح کھڑے ہیں، کوئی ننگے سر کھڑا ہو خیر ہے، اس کو نشانہ نہ بنا، مسئلہ بیان کر لو کہ بھائی سر ڈکنا نماز کے آداب میں سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، فتاوی اہل الحدیث میں لکھا ہے سر ڈکنا نماز کے لیے بالاتفاق ادب ہے. اور ہمارے ہاں سر ڈکنا نماز کے سنتوں میں سے، مستحبات میں سے. یہ کہتے ہیں جی نماز ہو جاتی، یہ غلط باتیں لوگوں کو کیوں سکھاتے ہیں آپ؟ اگر قمیص گھٹنے سے نیچے تک پہنا ہوا ہو اور شلوار نہ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں؟ فقہا کہتے ہو جائے گی، مگر ایسا کوئی پاگل کرے گا. اگر شلوار کو ناف تک چڑھا دیا اور اوپر سے بنیان و قمیص دونوں گھر رکھ کے آ گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح نماز کوئی صحت مند آدمی نہیں پڑھتا. جب تک کوئی عذر نہ ہو ایسی نماز کوئی نہیں پڑھتا. تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اثواب، تین کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مستحب طریقہ ہے. اے ازار و رداء و امامت، اور اہل سنت کا شعار ہے کہ ان کی پگڑی کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے، بخلاف روافت کے کہ ان کے ہاں پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی بلکہ کوپڑ خالی ہوتا ہے، جیسے پانڈیا ہوتا ہے. پانڈیا جانتے ہیں یہ اسٹیشن پہ جو کلی ہوتے ہیں، انہوں نے ویسے کپڑا لپیٹا ہوتا ہے. یہ روافض کی پگڑی ہے. اور آل سنت کے ہاں سر پر ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پر صافہ امامہ. عام حالات میں تین تا پانچ زرہ جائز اور سنت ہے. امامت کے لیے اور بعض مجالس کے لیے سات سے نو تک مناسب ہے. جمعات اور بڑے مجالس کے لیے نو سے گیارہ زرہ، اور قاضی، قاضی القضات اور صدر المفتی کو بزازیے میں لکھا ہے ستائیس زرہ تک جائے. یہ اعزاز ہے پگڑی کا بڑا ہو. ہمارے بزرگ حضرت مولانا شیر علی شاہ سے دامت برکات ہو، یہاں استاد آئے تو میں نے ایک دن ان کو ایک پگڑی دے دی 10 میٹر کی. میں نے کہا بڑے عالم ہیں بزرگ ہیں. میں اچانک ایک دو مہینے بعد ان کے گھر گیا تو وہ پگڑی اس جیسی چار پڑی ہوئی. میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا جی وہ پگڑی کہاں ہے؟ کہا وہ ہم نے کاٹ دی اور چار بنا دی، بہت بڑی تھی. تو میں غصہ ہو گیا، میں نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے اگر غلطی سے بھی کوئی سنت پوری ہو جائے؟ یار خزور اور سڑے تا یور اکڑی ہو خدے سلور کے تو خف جالے گی نہ کھپکے گی. کہتے آپ بھی زوراور ہے، آپ نے ایک دی تھی اللہ نے چار کر دی تو آپ خفا ہو رہے ہیں، آپ کو تو چار پگڑیوں کا سواب ملے گا. عذر علیحدہ ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. مختصر بھی ٹھیک ہے، ہمارے علماء و اساتذہ فرماتے ہیں ضرورت کے لیے رومال باندھنا بھی ٹھیک ہے، نہ ہونے سے تو بہتر و افضل ہے، مگر سنن اپنی جگہ قائم رکھو، عادات درست رکھو. یہ جن علاقوں میں ٹرک ڈرائیور کی پگڑی ہے اور عام دکانداروں کی پگڑیاں بڑی بڑی بندی ہے، وہاں مولوی سے بغیر پگڑی کے آگے ہو جائے گا؟ نہیں آگے ہو سکتا. شرارت کے فتووں کی ضرورت نہیں کہ جی وہاں تو سنت طریقہ ٹوپی سے پڑھا لو، یہ بے عقلی کی بات تھی. فتاوی امینیہ صفحہ 128 پر لکھا ہے کہ جہاں پگڑی عزت سمجھی جاتی ہے وہاں نماز بغیر پگڑی کے پڑھانا مکروہ ہے. فتاوی امینیہ مخطوطہ احسن العلوم میں موجود ہے صفحہ 128. جس جگہ پگڑی عزت سمجھی جاتی ہے، جیسے افغانستان، بلوچستان، ایران، سرحد کے بہت سارے علاقے، وزیرستان، وہاں ہونا چاہیے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نے جواب دیا ہے. ایک آدمی نے شرارت کا سوال بنایا، حضرت بعض علاقوں میں پگڑی اتنی ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. شاہ صاحب نے فرمایا اس کی تعبیر اس طرح کرو کہ وہاں پگڑی عزت سمجھی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت. کا فقہا نے لکھا ہے کہ عزت کا حقدار امام زیادہ ہے. اس لیے جس جگہ پگڑی عزت سمجھی جاتی ہے وہاں پگڑی ہونا چاہیے. اور بالاتفاق امامہ لفظ امامہ ہے بکسر لین امامہ نہیں ہے. بالاتفاق امامہ سنت مستمرہ ہے. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ شرح شمائل میں لکھتے ہیں سنت مستمرہ ہمیشہ سے صلحاء میں رہی. تو جن علاقوں میں علماء کرام کے بڑے بڑے پگڑ ہیں وہاں پر ٹرک ڈرائیور اور دکاندار کی بھی پگڑی ہوتی ہے, اور جہاں علماء کرام ٹوپی سے نماز پڑھاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ برابر کے ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مجال ہے کہ یہ کہہ دے کہ آپ سر ڈکے کیسے کہے؟ ایک امام نے غصے میں کہا سر ڈکو, انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سنت ہے. کہا پگڑی اس سے بڑھ کر سنت ہے, آپ کی نہیں ہے, آپ بھی خلاف سنت ہے, میں بھی جلدی اللہ اکبر کرو. بغزری نے کہا اللہ اکبر. بغزری ہوا امام کھولو سیدھے نہیں ہوں گے تو لوگ سیدھے کریں گے پھر اور زیادہ بے عزتی ہوگی. استغفر اللہ. ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں ہے, ہمیں تو درخواست خیرخواہی میں گزارش کرتے ہیں کہ بھئی اعلی اعمال اور سنت اعمال مستحب و آداب اس کا خیال رکھا جائے. ایک جگہ بخاری شریف کے ختم کے بعد دستار بندی تھی, ایک میں تھا اور 10-12 علماء اور تھے. وہ 10-12 جو تھے وہ بڑے علماء تھے, وہ تو ظاہر بات ہے بڑے کا مانا یہ کہ پگڑی نہیں باندھے گا, بڑے کا کام یہ کہ امامت چھوڑ دے. اس لیے کہ قرآن میں ہے انی جائل کل الناس اماما. اے ابراہیم اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے بعد اب آپ امام ہوں گے. اور بڑے ختم المرسلین بیماری کے عالم میں مسلح پر تشریف لاتے تھے. وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَيَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ, بخاری میں آپ کے پیر زمین سے گسٹتے تھے. عباس اور علی کے سہارے سے آئے تب بھی آپ مسلح پر تشریف لے گئے. توبہ. طالب علموں نے کہا ہماری دستار بندی ہے. جی ہاں. کہا وہ علماء دستار بندی کرے جن کی خود پگڑیا ہے. لے. میں نے طالب علموں سے کہا چلو آپ کی دستار بندی سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ بزرگ آئندہ اہتمام فرمائیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا. میں نے کہا آپ یہ میرے ساتھ مل جائے خامخا ناراض ہو جائیں گے کہ شاید اس نے کچھ پرچی دی ہے. طلبا کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنی مرضی کے بادشاہ ہوتا ہے. کہا ہماری دستار بندی ہے, ہمیں وہ علماء سر پر پگڑی لپیٹے جو خود بھی پگڑی باندھ رہے. کاش کے کچھ سمجھ اور عبرت کا مقام ہے ویسے. پگڑی کو ایسا کر دیا گیا جیسے معاذ اللہ شجر ممنوع ہے. کبھی کہیں گے یار سر میں درد بہت ہوتا ہے, گرمی لگتی ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, غلط عادی ہو گئے. ظاہر جب آدمی اتنی چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھ لے جالی کی اور پھر اس کے بعد ٹوپی رکھے اور ٹوپی پر امامہ باندھ دے تو وزن تو پڑے گا. ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے گرمی اور سردی کا کچھ فرق ہے. میں نے کہا اگر آپ نے ثابت کیا حدیث اور فقہ میں فی صفحہ 1,000 روپے انعام کتاب کا دے دو. چلو کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چا کے گرے واں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشا. آپ تو پگڑیاں باندھ دیں گے سر ڈکیں گے, بیبیاں وہ کیا کرے گی؟ وہ دوپٹہ اوڑے گی. یاد رکھنا ان کے لیے دوپٹہ سنت ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے. ہم بڑے حیران ہیں بھائی, فرق تو ہونا چاہیے. اللہ نے ان دونوں میں خلقی فطری فرق پیدا کیا ہے. مرد کی ساخت اور طرح ہے, خاتون کی ساخت اور طرح ہے. مرد کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, ان کو مسجد میں آنا پڑتا ہے, اور خاتون کو کہا گیا کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن. اور یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کب کہا؟ اپنے نبوت اور رسالت کے زمانے میں. اور کس ماحول میں کہا کہ آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، فرشتوں کی مدینہ منورہ میں آمد تھی، اور آپ کی صفوں میں اور گلیوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے افضل الخلائق بعد الانبیاء تھے. قرآن نازل ہو رہا ہے، دین مرتب ہو رہا ہے، ختم المرسلین خود موجود ہے، اور کس مقام پر کہا ہے؟ جہاں مسجد نبوی ہے، اور ایک روایت کے مطابق ایک نماز وہاں 50 نمازوں کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے، اور امام آپ خود ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنا، مسجد نبوی میں پڑھنا جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، مدینہ منورہ کے مبارک ماحول میں، صحابہ کرام کے دور میں، وحی کے زمانے میں، ایسے پاک ماحول میں خاتون مسجد میں آ کر کے آپ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں پڑھے، فرمائے اس سے بہتر وہ نماز ہے جو وہ گھر میں پڑھ لیں. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن کا تو یہ مطلب ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کتنا زبردست حجاب اور پردہ ہے. یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر کہہ دے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، امت کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈال لے اپنے اوپر. علماء لکھتے ہیں خاتون جو کپڑا پہنی ہوئی ہے، کرتا شلوار جو جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اس کپڑے کو بھی اجنبی کی آنکھوں سے بچانا ہے، نہیں دکھانا ہے اس کو. ایسا دوپٹہ، ایسی چادر اور ایسا برقع اختیار کر لے. پشاوری برقع ضروری نہیں ہے، دہلی والے چادر ہو لیکن کام کے ہو. یہ نہیں ہے کہ برقع پہنی ہوئی ہے اور اس کی گھڑی نظر آ رہی ہے، انگوٹھی چمک رہی ہے اور سب کڑے اور بنگڑیاں نظر آ رہی ہے، یہ کوئی پردہ ہے؟ یہ تو بے پردگی کی جڑ ہے. تو شرم اور حیا کا کوئی حدود و تحفظ ضروری ہے. بیبیاں پردہ کر لیں، اور پردہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. پردے کے بغیر خاتون مرے تو مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ فریضے کی تارکہ و منکرہ اس زمانے کی عورت ہے، تو صرف تارکہ نہیں منکرہ ہے. علماء لکھتے قطعیات کا منکر غیر اسلامی ہو جاتا ہے، کفر لازم ہو جاتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سینے ڈھانک لیں. اور قرآن کریم میں اجنبی خاتون کے سامنے بھی نہ آئے، اذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب، جب ان سے کچھ مانگنا ہو تو پس پردہ مانگے، دیوار کے پیچھے بات چیت ہو جائے. تو آمنا سامنا بنائے، حجاب اور چادر ڈانکنا ضروری ہے، بغیر ضرورت کے باہر جانا بھی منع ہے. وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو. عورتیں کہتی ہیں ہمیں قید کرواتے ہیں، آپ کو قید سے نکالنے کے لیے ہے نا ہمارے جرنیل صاحب. عورتوں پر بہت مہربان ہے، خدا کا شکر ہے دو جگہ عورتوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا ہے. جو عورتوں کے لیے دین کو کمزور کرے گا، اللہ اس کو عورتوں سے ذلیل کر لے گا. یہ قاعدہ یاد رکھو. جس مرد نے اپنی بیوی، جس باپ نے اپنی بیٹی، جس بھائی نے اپنی بہن، جس بڑے نے اپنی چھوٹی کا پردہ نہیں کیا، اللہ انہی عورتوں کو اس شخص کے بے عزتی کا سامان بنائے گا. یہ قاعدہ لکھا ہے باقاعدہ. عورتیں اخبارات پڑھتی ہے، تصویریں دیکھتی ہے، ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھتی ہے، وہاں پہلوان آپس میں لڑتے ہیں، یہ جائز ہے؟ وہ حدیث کس دن کے لیے ہے جس میں ام حبیبہ اور حفصہ آپ کی خدمت میں بیٹھی تھی اور اچانک پتہ چلا کہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے. آپ نے فرمایا احتجبا، اندر چلی جاؤ. انہوں نے کہا اعما لا یبصرنا، نابینے ہیں دیکھتے نہیں، وہ تو اس کو تو نظر نہیں ہے کہ نابینا صحابی ہے. آپ نے فرمایا افام یا وانی انتما یا ادوات انفسکن، کیا تم بھی اندھیاں ہو اے جانوں کی دشمنوں. آئے ہائے، اور معلوم یہ ہوا کہ خاتون کا مرد کو دیکھنا یہ زیادہ خطرناک، وہ صنف نازک ہے اور کمزور ہے، اس کو بھی کمزور خیالات آ سکتے ہیں، اس کے خیالات کی اصلاح پر آسان نہیں ہے. ایک دفعہ جب عورت کا ذہن بگڑ گیا اور اس میں کوئی نامناسب بات بیٹھ گئی، الامان والحفیظ. تو آداب کے قبیل میں سے درس تفسیر اور تراجم کے عنوان سے جو اساسی آداب ہے ان میں یہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ شرعی اسلامی لباس پہنے، سر ڈھکے، اور طالب علم علماء کرام عمائم اور پگڑیاں باندھیں، کوشش کریں اپنے آپ کو سنت کے قریب کریں. اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہماری مائیں اور محترمات، وہ حجاب شرعی پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور جن دو مرد اور عورت کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، ان کا آپس میں بغیر حجاب کے ملنا ناجائز و حرام ہے. ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں پردہ ضروری ہے. جیسے خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، بہنوئی، ان تمام لوگوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو ہوتے رہتے ہیں آپس میں. دیور، جیٹھ، خاون کا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے جب خاون سے فارغ ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے. بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ نے پردہ بیان کیا تو آپ سے کہا گیا کہ ما هو الحم، دیور کا کیا حکم ہے؟ دیور خاون کا چھوٹا بھائی. تو آپ نے کہا الحم هو الموت، دیور سے پردہ نہ کرنا یہ تو موت کے برابر سانحہ ہے. بعض لوگ مسائل سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یہ خطرناک بات ہے. مسائل سب معلوم ہے لیکن اپنی بابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم نے اپنے دین اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، تجھ سے دین کا کام اللہ کب لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا. مسائل تو ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے. مسئلے سے انحراف نہیں ہو سکتا. عذر ایک وقت کا ہوگا، نہ جاننے کا ہوگا. اگرچہ علماء فرماتے ہیں المیزان الکبریٰ میں امام الاولیاء والعلماء عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں ان العلماء قد شرقوا المسائل وغربوها، علماء کرام نے مسائل مشرق اور مغرب میں پہنچا دیے، اب کوئی عذر جہل عذر نہیں. اس وقت کوئی جہل عذر نہیں. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، عذر گناہ بدتر از گناہ. اور جو شخص مسئلے پر عمل کر لے، من عملا بما علما، جس نے عمل شروع کر لیا، جس جو مسئلہ اس کو معلوم ہوا، ورثہ اللہ علما ما لم یعلم، اللہ وہ علوم عطا کر دے گا جو پہلے حاصل نہ ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ تو نبوت کا فیضان ہے جو اللہ فرماتے ہیں. مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، مسند امام احمد، حدیث قدسی. جو بغیر واسطے ملک کے نبی کو القا ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آداب زندگی سے زندگی بنے گی. بغیر آداب کے زندگی تو جانور کی ہوتی. اس کو رسی سے باندھنا پڑتا ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے. مومن تو آداب سے خوبصورت ہے. اور حدیث شریف میں ہے الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن, کام کی بات مسلمان کی گمشدگی ہے. جہاں اس کو مل گئی فوراً اس کو لے. مرد بایت کے گیرد اندر گوش ور بنشتست پند بر دیوار. عقل مند وہ ہے جو نوشت دیوار پڑھ لے اور اس سے سبق حاصل کر لے. اللہ اکبر. چونکہ درس کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر احکام اور مسائل تفصیل کے ساتھ اپنے مقام پر بیان ہوں گے, کچھ ضوابط ایسے ہیں جو ابتدا میں سمجھ لیے جائے تو ہماری بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. ان باتوں میں سے یہ زرین اقوال اور ضروری آداب ہے کہ آپ وقت کی بہت پابندی فرمائیں. بہت زیادہ صاحب ہدایہ کے حالات میں لکھا ہے کہ فقت علی اقرانی, فوائد البحیہ میں مولانا عبدالحی لکھتے ہیں فقت علی اقرانی, میں اپنے ساتھیوں پر فائق ہوا لئنہ لم تقع لی فترہ, کیونکہ میرا ناغا نہیں ہوا. کوشش اس بات کی کریں. اور ناغے سے ذہن کند ہو جاتا ہے, توجہ کم ہو جاتی ہے. اور تسلسل سے اعمال میں ثابت قدمی آتی ہے, حسن پیدا ہوتا ہے. تمام وہ امور جن سے ناغہ ہو سکتا ہو تفسیر کے لیے ان کو پیچھے کر لیں. کوشش اس بات کی کریں کہ جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے تو آپ کے آنے میں کمی نہ ہو, کوتاہی نہ ہو. شہر کے حضرات جو آتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنے شوق سے آتے ہیں. کوشش تو اس بات کی کریں گے کہ وہ ٹائم پر وقت پر آئے. اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. بیویوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسائل ہے. اللہ سب کے موانع رفع فرمائے. اور عقل مند کہتے ہیں لکل شیء آفت وللعلم آفات, ہر چیز کی ایک نہ ایک آفت ہوتی ہے. علوم کے بہت آفات. نیند ایک مردار مرحلہ ہے, النوم واخ الموت. یہ نیند کا علاج کر لیں. نیند بہت آتی ہے غریبوں کو. بعضوں کی تو اتنی نیند ہے کہ وہ کہتے جی ہم تو تفسیر پڑھ نہیں سکتے, آپ شام کو پڑھائے. میں نے کہا نہیں, زرین وقت میں پڑھائیں گے, جوہری وقت میں. قیمتی وقت یہ ہے. فقہ کہتے ہیں زور سے عصر تک. اس کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ توابع ہیں. نے اندازہ لگاؤ کہ انہیں غفلت کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ وہ باقاعدگی سے نشست میں شرکت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میں بڑی نیند آتی ہے. بھائی چھٹی کے دن کیوں نہیں آتے؟ کہ چھٹی کے دن تو ہفتہ بھر کی نیند پوری کر لی. نیند بھی کوئی چیز ہے. اور طبا کہتے ہیں جتنا سوئیں گے اتنا خون میں مزید سستی آئے گی, خون ڈھیلا ہو جائے گا. اس لیے حدیث شریف میں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھ جاتے تھے آپ بیٹھتے ہی باقاعدہ اوراد اور وظائف شروع فرما لیتے تھے, اور آپ انگلیوں سے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ آنکھوں کو ملتے تھے. حدیث شریف میں یدفع النوم عن عینیہ بیدیہ, آپ نیند کو آنکھوں سے ہاتھوں سے ہٹا دیتے ہیں، ہاتھوں سے، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا زبردست طریقہ ہے. آپ ویسے کچھ کر لیں لیکن نیند کا اثر ہوگا، آپ انگلیوں سے آنکھیں مل لیں اس خیال سے کہ میں نیند ہٹا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ حملہ نہیں کرے گی. اب بخاری شریف میں فرمایا کہ ایک آدمی سوتا رہتا ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، اٹھنے کی گھڑی ہے، شیطان آ جاتا ہے اور اس کے سر کے کنارے پر گرہ لگاتا ہے، الا کافیت راسی، اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی رات پڑی ہے سو جائیے. یہ اس کا دم ہے، علیک لیل طویل فرقد، بڑی رات پڑی ہے سو جائیے. تین گرے باندھ لیتا ہے، کس جاتا ہے. اب اگر وقت پر یہ اٹھ گیا اور ان حلت عقدۃن، تو ایک گرہ کھل گیا، اور اگر اس نے وضو کر لیا ان حلت عقدۃن، ایک اور گرہ کھل گیا، وذکر اللہ وصلی، اللہ کا ذکر شروع کیا یا نماز پڑھنی شروع کر دی، تو فرمایا تینوں گرہ کھل گئے. فاصبح نشیتا، صبح اٹھے گا خوش و خرم تازہ دم. اور اگر یہ نہیں اٹھا، ایک گرہ بھی پس گیا، دوسرا بھی ٹائٹ ہو گیا، تیسرا بھی مضبوط ہو گیا، یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگنا شروع کر لیتا ہے. کہے چلو بیٹے دن بھر اب میرا کام کرو، نہ حق نیند آنا، غفلت کرنے کوئی طریقہ ہے بھائی؟ اتنا کھانا بھی نہیں کھائے جس کی وجہ سے آپ کو نیند آیا، آپ کا تو کام ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن کے وقت آپ کے بڑے بڑے کام ہیں. قرآن کی تفسیر و ترجمہ پڑھنے سے بڑھ کر کام کیا ہو؟ سارے کام اس پر قربان جائے. تو نیند کا مسئلہ بھی ذرا کنٹرول کر لیں. جن طلبہ کو اس لیے نیند آتی ہے کہ وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو جلدی سو جائے، عشاء کے بعد کھانا کھا لیا اور جتنی دیر تک جاگ رہے تھے ذکر و تسبیح مطالعہ تکرار میں لگے رہے، پھر آرام کر لیے تاکہ سویرے اٹھے، فجر کی نماز وقت پر پڑھے، خدا توفیق دے تو اس سے پہلے اٹھے، چند رکعت تہجد کی پڑھ لے، بہترین اعمال میں سے. نیک عمل کے لیے کسی وقت کا انتظار جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ وقت آئے اور آپ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے وہ وقت آئے اور آپ اہل نہ ہو، مبتلا بیماری میں ہو چکے ہو، پھر کیا کرو؟ یہ نہیں گھڑیوں کو اور اوقات کو مبارک اور قیمتی بنایا آپ، اور بہترین طریقے سے آپ بیدار رہے. میرا مطلب یہ ہے کہ میں مضامین بیان کرتا ہوں اور آپ سو رہے ہو، یہ بات تو اچھی نہیں. ایک طالب علم درس میں سونے لگا، استاد نے کہا محروم ہو جاؤ گے. کہا نہیں، میرا اجر بڑھے گا. وہ کیسے؟ کہا دیکھو روایت میں کہ جو آسان تلاوت کرتا ہے اس کو تو ایک اجر ملتا ہے، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دو اجر ملیں گے، ایک مشقت کا اور ایک تلاوت کا. تو کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں پھر بھی درس میں بیٹھا رہتا ہوں، مجھے اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کا تعلق حسن نیت سے ہے، اور کمال حاصل کرنا یہ یقظہ اور بیداری کا فعل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے اور پھر بھی قربانی دے رہے کہ ناغا نہیں ہونے دوں گا، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اجر بڑھے گا اس کا، کیونکہ وہ کمرے میں جا سکتا ہے، بستر پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن نہ، نفس کے ساتھ سخت قسم کا مارکا ہے، شدید قسم کا. اور عادت خداوندی ہے کہ جتنی مشقت شدید ہوتی ہے اتنا نتیجہ حسین ہوتا ہے، اللہ اس شخص کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بس اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھو کہ نیند پر کنٹرول یہ انبیاء اور اولیاء کے اعمال میں سے ہے، اور نیند سے معذور ہونا یہ فسق و فجور کا پہلا مرحلہ ہے. یہ بات یاد رکھو. نیند کا کیا وقت ہے؟ آپ سو گئے, جمعے کا ٹائم ہو گیا, جمعہ نکل جائے گا آپ سے. بیدار آدمی 6 میل دور سے آ کر کے اقصن لوم میں نماز پڑھتا ہے, اور غافل آدمی یہی رہتے ہوئے اس کے لیے آنا ہے کٹن مرحلہ. کتنا فرق ہو گیا انسانیت کا. استغفر اللہ. اور یہ آداب میں سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رات کی حاضری لیتے تھے, رات کی حاضری. آپ نے ابوبکر صدیق کو دیکھا, بہت آرام سے خاموش ساکت کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور وہ تلاوت نماز میں زور سے کر رہے ہیں. ہر گلیرا رنگ بوئی دیگرے سے. صبح ابوبکر صدیق سے پوچھا, میں رات کو آپ کے پاس گزرا, آپ نماز میں تھے, اتنے خاموش ساکت, بالکل جیسے حرکت نہیں. ابوبکر صدیق نے کہا, اسماء من ناجیتو, جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ سننے والا ہے خوب, اللہ تعالی. آپ نے کہا, ارفع صوتک قلیلا, تھوڑا سا اونچا پڑھے, تھوڑا سا اونچا کر. حضرت عمر سے کہا, آپ کے پاس گزرا, بہت اونچا پڑھ رہے تھے. اور انہوں نے کہا, لِأُوقِظَ الْوَسْوَاسَ وَأَطْرُدَ الشَّيْطَانَ, تاکہ سوئے ہوئے کو جگاؤں اور شیطانوں کو بگاؤں. تو آپ نے کہا, اِحْفَظْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلًا, آواز تھوڑا سا کم کر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کے لوگ پیدا کیے. ہماری پوری امت کا دار و مدار عدل انصاف میان روی پر ہے. اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد احمد. آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی نمازیں, آپ کے عبادات محفوظ ہوں. وقت کا بہترین ثمرہ تو یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹائم پر ہر وقت اپنے کام کو ہر وقت کے مطابق نبھایا. خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف سے کہا تھا, کوئی قیمتی وصیت کر لے. تو ابو یوسف نے کہا, لا تؤخر عمل اليوم الى الغد, آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو, کوئی سلطنت ڈوب جائے گی. لوگ سارے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جو ہے نا افسر صاحب دفتر پہنچ ہی نہیں رہے, آواز سے ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ چلو آج مجھے بہت نیند آ رہی ہے, گھر والی کے بھی تھوڑا کام ہے, لہذا آج میں نہیں آتا. 500 آدمی انتظار میں, ان کی آہ اس کو لگے گی. از مکافات عمل غافل مشو, گندم از گندم برویت جو از جو. ہمارے عزیز طلباء اور وہ حضرات جو باقاعدہ تشریف لائے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں, ان کے لیے ذرا اور آداب کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے بڑی درسگاہ ہماری عبادت گاہ جامع مسجد ہے. اس میں آپ بیٹھتے بھی ہیں, کبھی آرام بھی کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ان المساجد للہ, یہ تو اللہ کا خاص گھر ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, علماء فرماتے ہیں تفسیر میں, کوئی ایسا کام جائز نہیں ہے جو مسجد کے آداب کے خلاف. ظاہر ہے نماز کے اوقات میں اذان دی جاتی ہے, اس سے پہلے آپ کو تیار ہونا چاہیے, اور جب اذان ہو گئی پھر تو مجال نہیں ہے کہ آپ لیٹے رہے, مجرم ہے آپ اگر پھر لیٹ گئے. ویسے بھی ادلۃ الفقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کے بعد لیٹنا مکروہ ہے. لأنہ عارض الفوت, کیونکہ اس سے فوتگی کا اندیشہ ہو جائے گا. ایک آدمی سو رہا ہے تو گھر پر بھی اذان سن لیا, اذان کا ٹائم ہو گیا. ادلۃ الفقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اذان کے بعد نماز پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے, کیونکہ اس سے نماز کو نقصان پہنچ جائے گا, سستی آ جائے گی. اور پھر مسجد میں نمازی آئیں گے، جماعت ہونے والی ہے، تو آپ کے اچھے اخلاق اور نیک آثار پھیل جائے، یہ بہتر ہے. خدا نہ کرے کہ لوگ یہ محسوس کر لے کہ مسجد میں اتنی بڑی تعداد طلباء کی نمازیوں کے سکون کے لیے مضر ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر اس طرح نقصان لوگوں کو پہنچ گیا تو اس کی سزا آپ کو ملے گی، یاد رکھنا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گو بظاہر یہ آداب میں یہاں کے لیے بیان کرتا ہوں، لیکن اصلاً ہر مسلمان کے لیے اور ہر جگہ کے لیے. ہر مسجد خدا کا گھر ہے، اور جس جگہ بھی مسلمان ہے وہ آداب دین کا پابند ہے، وہ پابندی فرمائے اس کی. اذان کے بعد لوگ آ کر کے سنت میں اور نفلوں میں لگتے ہیں، تو آپ بھی وضو کر لے، بہتر تو یہ کہ پہلے سے باوضو ہو اور نماز کے لیے تازہ ہو جائے. اگر آپ کی سنت و نوافل کا وقت نہیں ہے یا موڈ نہیں ہے، تبھی دوسروں کو رکاوٹ نہ بنے، ان کے لیے جگہ خالی کر لیں. اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے نوافل کی، کیونکہ آپ اقرب اللہ و الی رسولی ہے، ورثۃ الانبیاء تو آپ کو کہا گیا ہے. آپ کے اعمال کیوں کم ہوں گے اور لوگوں سے؟ صفوف میں اول، دوم، سوم، تیسری صف تک رحمتوں کی بارش ہوتی، آپ کو زیادہ حق ہے صفوں میں آنے کا اور پابندی کرنے کا. صف تو مشقت سے حاصل ہوتی ہے، پہلے سے تیار ہونا پڑتا ہے، سویرے آنا ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ دور سے آدمی آ جائے اور وہ صف میں شریک ہو، اور قریب رہنے والے، پاس رہنے والے، ادارے میں رہنے والے، ان کو صفے نہ ملے. یہ سانحہ ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور خطاب گو میرا براہ راست آپ حضرات سے ہیں، لیکن حقیقت سب کو ہے. بیبیوں کو بھی یہی عرض ہے، بہنوں کو اور بیٹیوں کو، کہ وہ بھی نمازوں کا، دینداری کا بکمال مظاہرہ فرمائے. مومن کا وجود اور اس کے اعمال خود تبلیغ اسلام ہے. ہمارے اکابر و بزرگ ایسے تھے کہ ان کے محلوں میں غیر مسلم نہیں رہتے تھے. جو لوگ پوچھتے تھے، کہتے ان کے اخلاق اتنے عالی اور زبردست ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے. اور یہ تفصیلی واقعات میں عرض کروں گا. طلباء جو باقاعدگی سے داخل ہے، خواہ وہ مسجد میں رہے. ابھی آتے وقت ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا جس سے مجھے بے انتہا تکلیف ہوئی، اور میں نے ناظم صاحب سے کہا کہ اس کے کسی اور کی ڈیوٹی لگائے میرے علاوہ، کہ وہ اس کو دیکھتے رہے. ان غریبوں کو پتہ نہیں چلتا، انہوں نے تو اپنا کپڑا سکھانا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، آنا جانا ہے، یہ اس طرح فضا ٹھیک نہیں ہے. بہت ہی زیادہ احتیاط فرمائے اور اشاروں کو سمجھ لے. بعض باتوں میں تفصیل سے مجھے معذور جانے، تفصیل مضر ہوگی. یہ سب بیٹھے ہوئے آئے، لیکن وہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ درد کہاں ہے؟ میں نے اپنے منصور بھائی کو پابند کیا ہے کہ وہ ذرا سویرے آئے اور دیکھے، لیکن ان کا اپنا کام ہے، بغیر ادارے کے ناظم صاحبان کے اور حضرات کے بڑا مشکل ہے. تو آپ بھی احتیاط فرمائیں، اپنے کپڑے صحیح طرح رکھیں. کل پہلا دن تھا تو ہمارے قاری محی الدین نے اعلان کیا باقاعدہ کہ بھائیوں، تپائیوں اٹھاؤ. روزانہ اعلان نہیں ہوں گے، بس آپ اپنی باتیں خود سمجھ لیں. ہر چیز جو آپ سے متعلق ہے وہ درست اور صحیح ہونا چاہیے. آؤ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ جنت میں صرف اس لیے گیا ہے کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے میں لٹک گئی تھی اور لوگوں کو بہت تکلیف دے رہی تھی، اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی. اللہ رب العالمین نے اس درخت کی ٹہنی ہٹانے سے اس کو جنت نصیب فرمائی. اور آپ ٹہنی یا نرہ کا کریں راستوں میں، اپنے کپڑوں بھی سنبھالے، اپنی تیپائیاں بھی درست طریقے سے رکھے تاکہ آنے جانے والوں کو، نمازیوں کو کسی قسم کی ناگواری نہ ہو، اور نمازوں میں اس شان و شوکت سے رہے کہ مسجد واقعتاً آپ سے سرسبز و شاداب ہو. اور اس نشست کا سب سے زیادہ راحت اور فائدہ عزت مسجد کو ملنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں آپ کا بہت زیادہ کام ہے اور اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام و ادب بہت ضروری ہے. یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کے مطابق چلانا ہے، تو پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. مسجد کے گو دو تین حصے ہیں آنے جانے کے، لیکن مرور منع ہے. مرور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے تو آئے حوض کی طرف سے اور جانا باورچی خانے ہیں تو آپ مسجد سے چلنے لگے، اس طرح جائز نہیں ہے. یا باورچی خانے کی طرف سے آپ آئے، آپ کو وضو کرنے کے لیے جانا ہے حوض پر یا کمرے میں، تو آپ اس گیٹ سے داخل ہوئے اس سے نکلے. لا يتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائی جائے. سنن ابن ماجہ 15 خصال مذکور ہے، ان میں یہ بھی لا يتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے. اور یہ آداب صرف یہاں کے لیے نہیں، کل عالم اسلام اور مساجد کے لیے. آپ کو پہلے خیال نہیں تھا لیکن اب یہاں آئے ہیں، احتیاط فرمائیں. کبھی آپ داخل ہو گئے اس طرح تو بیٹھ جائے، کچھ ذکر تسبیح کر لے یا 2 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد روانہ ہو جائے. واپس جانا بھی بہتر ہے، گناہ سے واپس ہونا بہت بڑا خدا تعالی کا فضل ہے. العود احمد عرب کہتے ہیں، واپس ہونا تو قابل تعریف ہے. حمد لک و شکر لک یا مولانا. ادارے کی طرف سے بر وقت آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی، آپ کسی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. قرآن مجید بھی ٹائم پر تقسیم ہوں گے، اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ سب کے سب بتائے جائیں گے. درس والوں کے لیے ہمارے ہاں سے ایک نسخہ قرآن مجید کا مخصوص چھپتا ہے، وہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ، وہ پیش کیا جائے گا. جو مستحقین ہیں ان کے لیے تو ہیں، اور جو غیر مستحق ہے وہ اسے قیمتاً لے لیں. شہر کے لوگ آتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ لے اور تقسیم کر لے. طلبہ جو باقاعدہ ہیں اور ادارے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں بھی پھر درجات ہیں، جو فضلاء ہیں، مدرسین ہیں، متخصصین ہیں، دورے سے فضل آئے، ان کا بعض معاملات میں بعض کتب کی تقسیم میں علیحدہ امتیاز کیا جائے گا. لیکن دوسرے بھی محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. عام معمول سے وہ ہم نے دیر سے شروع کیا ہے، لیکن نصاب سب کنٹرول میں رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہم اپنے آداب مکمل کر لیں گے، کل کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کھلنے کے ہم قریب ہو جائے. مبادی قدر طویل ہوتے ہیں، ایک عمارت جب بنتی ہے تو کتنے منصوبے بنتے ہیں، لیکن پھر چھت ڈلنا، دیواریں کھڑی ہونا، وہ سب آسان ہو جاتا ہے. زمین ہموار کرنا، پھر ان کی بنیادیں ڈالنا، پھر پلن بیم ڈالنا، کتنے مسائل ان میں پیش آتے ہیں، ان میں بہت زمانہ گزرتا ہے، لیکن جب کام پختہ ہو تو پھر بقیہ عمارت کھڑی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ آسان فرما دے رہا ہے. ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے. چونکہ آپ حضرات یہی رہتے ہیں، اس لیے دوسرے نظم و نسق میں بھی پورے معین و مددگار رہے ہیں. اجلت کا ثبوت نہ دے، دوسروں کو ترجیح دے اور ساتھیوں کا خیال رکھے. وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو بھوک لگی ہو، خود ان کو بہت تکلیف ہو، بھیڑ نہ بنائیں باورچی خانے جاتے ہوئے. اور بڑی تعداد ہے آپ کی، وہ تو ویسے ہی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن آپ نہ بنائیں اسے. لِأَنَّهُ زَادَ بَلَّ فِي الدِّينِ، کہ اس سے اور کیچڑ میں پانی پڑ جائے گا. قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ جو ہمارا مضمون ہے اور سبق ہے، اللہ جل جلالہ کا احسان ہے. یہ 20 سال ہے اس عمل کو شروع ہوئے، اور اللہ نے ہر دفعہ بحسن خوبی مکمل فرمایا ہے. اسی مختصر سے وقت میں رب العزت نے برکت ڈالی. اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جمعے کو بھی 8 سے لے کے 11 تک ایک نشست ہوتی ہے. چھٹی ہے تو جو تھی وہ ہو گئی ہے، مزید ضرورت نہیں ہے. درمیان میں 10:30 یا 10:15 یا 10 کے بعد، جب میں 8 بیٹھوں گا انشاءاللہ، تو 10:15 کے آس پاس 15-20 کا وقفہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو چائے پیش کی جائے گی، اور بڑے اعزاز و شرف کی چائے ہے. وہ تو دن کم رہے، لیکن جو رہے اس میں خوب گرما گرم چائے ملے گی. کل سے اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. ہماری تفسیر کی چائے اتنی اہم ہے، جس کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ ایک ٹرک بین سے منگواؤ، اور اس کا آرڈر دے دیا گیا اور بین سے روانہ ہو گئی اللہ کے فضل سے. یہ ایسا کمزور ترجمہ تفسیر نہیں ہے، پورا کام ہے، مہم ہے. مجھے باقاعدہ تلقین کی گئی ہے کہ دودھ کم ہے، آپ بین سے منگوائے، اور آپ کو بازار کا دودھ نہیں دیا جائے گا، دکان کا سارا مال نقد و سنت و توحید کا ہوگا، تو جال سازی نہیں چلے گی انشاءاللہ. یہ آپ پر احسان نہیں ہے، نہ آپ کی تعریف لینی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، اس کا احسان و کرم اور جود و صفا ہے، شان ہے اس کی. ایک تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا سبق ادارے کی نظر میں کتنا اہم مہم ہے. اور بھی بہت احباب بیٹھے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، وہاں بھی اخلاص سے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے وہ بزرگ شوق سے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں ادارے کی روح عمل سمجھا جاتا ہے تفسیری نشست. تو آپ بھی اس کا احترام کریں، اور خدائی نعمتوں کا اور ادارے کا شکر بجا لائے. دعائے خیر میں، عافیت میں، توفیق میں یاد رکھے ہمیں. تفسیری نشست میں اسی وقفے میں پرچیاں لکھی جاتی ہیں. طالب علم کچھ سوال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی 2-4 باتیں یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی چیزیں مت پوچھو کہ جس کے پوچھنے سے تمہیں تکلیف ہو. وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدی لکم. پوچھو گے تو بتا دیے جائیں گے، لیکن کبھی کبھی پوچھنا نہ پوچھنے سے افضل ہوتا ہے. اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اسلام میں سوال کرنے کا بھی ادب ہے، اس کا عنوان ہے حسن السوال نصف العلم اور حسن الآداب فی الاستسعال. مفسرین لکھتے ہیں سوال بھی ڈھپکا ہو، عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے ہو، معاملے سے ہو، ایسا سوال نہ ہو جو انفرادی زندگی کا ہو، اجتماع میں اس کے جواب کیسے دیں گے. طالب علم مضمون کی حد تک رہے، کیونکہ آخر اور جگہوں پہ بھی تو آیات آئے گی، مضامین آئیں گے. آپ پہلے ہی دن اختلافی مسائل پر سوال لے کے آپ اس مسئلے کا انتظار کریں، جب اس پر ہم گفتگو کر لیں بے شک آپ کو پوچھنے کا حق مل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، جو آپ نے پوچھنا ہو وہ سب بتا دیا جائے گا. ابھی میں نے شعر مولانا روم کا پڑھا، خوش طرح باشد کے سر دل برا گفت آئے در حدیث دیگرا. کتنی اچھی بات ہے کہ محبوب کا تذکرہ دوسروں کی باتوں میں آنے لگے، جو آپ پوچھنے لگے وہ جواب آ گیا ہے. جب آپ طریقے سے پوچھیں گے، اب مثلا سورہ فاتحہ کا درس شروع ہے تو آپ فاتحہ سے متعلق سوال کریں، بقرہ سے نہ کریں. جب بقرہ میں ہم لگ پڑے تو بقرہ سے متعلق، اور جتنے رکوع اور جتنی آیات ہوئی ان کے متعلق جو مضمون ہے اس کے متعلق سوال کریں. آپ بقرہ میں آل عمران پوچھیں گے اور آل عمران میں آپ سورہ مائدہ کا توسل معلوم کریں گے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سورہ مائدہ میں جب آیت آ جائے گی وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر آپ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے اس دن؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے موقع و محل کا انتظار کر لیں. حسن السوال، محاسن الآداب فی السوال، بہترین آداب کا مظاہرہ کرے پوچھنے میں بھی. پرچی صاف، مختصر، جامع، تین زبانوں میں لکھنے کی اجازت ہے، اردو، فارسی، عربی، اور ضرورت نہیں ہے. اور لکھنے والا نام یا رقم الجلوس جو بھی آپ کو یہاں شناخت دیا گیا ہے وہ موجود ہوگا. مجہول سوال کا جواب دینا منع ہے. جی ہاں، بعض اوقات ہم اس کو علیحدگی میں بلا لیتے ہیں، سوال سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور کس مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے. ہر سوال کا جواب بولنا نہیں ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات علیحدہ طریقے سے دیے جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں پڑھا رہے تھے، شاگرد بہت زیادہ تھے تو کھڑے ہو کے اونچا پڑھا رہے تھے. امام سفیان وہاں سے گزرے، کا طرف و سو تک فی المسجد، مسجد میں بھی اونچا اونچا بول رہا ہے. امام صاحب نے کہا ہم لا یفہمون دونہ، وہ اس کے بغیر سمجھتے ہی نہیں. عبد الرحمن اوزائی، تو امام عبد الرحمن اوزائی جب آگے بڑھے، کسی نے کہا آپ نے اتنا بڑا اعتراض کیا، ابو حنیفہ نے جواب نہیں دیا، کہا جواب دے دیا، تو عقل نہیں رکھتا. کیا مطلب ہے؟ کہا میرا مطلب یہ تھا کہ بلا ضرورت کے ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں ضرورت ہے اونچا بولنے، بس بات ختم ہو گئی. مختصر جواب نشانے پر. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رآ ما یکرہ. یہ باب ہے کہ استاذ حدیث کا، درس کا ناراض ہو جائے جب نامناسب سوال دے گے. یہ بھی علاج ہے، جواب ہے غضبناک ہونا. باب غضب المحدث فی الموعظۃ والسوال اذا رآ ما یکرہ. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اور بعض سوالات نامناسب ہوئے، فغضب، آپ غضبناک ہو گئے. بخاری کتاب العلم میں سخت ترین غصے ہو گئے، صحابہ سب ڈر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. ہم دین پر پورے مطمئن ہیں، ہمارے سوال کا مطلب چھیڑ خانی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی. ہو جاتی ہے ایسی غلطی. امام ابو یوسف نے سبق پڑھایا شاگردوں کو، کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کرنے میں اور مغرب پڑھنے میں دیر نہ کرے. یہ وقفے والے ابھی نہیں تھے, دو منٹ کا وقف ہو, تین منٹ کا وقف ہو. جب سورج ڈوب جائے اور یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا افطار کرنے میں, روزہ افطار کرنے میں یا نماز مغرب پڑھنے میں دیر نہ کرے. تو ایک شاگرد نے کہا لو لم تغرب سورج ہی نہ ڈوبے. کہتے وہ شاگرد کبھی بولتا نہیں تھا, اس دن بولا. تو آپ نے کہا آپ کے لیے نہ بولنا ہی ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, وہ ذرا دین کے زیادہ قریب تھا. کراچی تشریف لائے تھے تو علماء سب جمع تھے, تو وہ معلومات کر رہے تھے کہ ہماری حکومت کیسے چل رہی ہے, کسی کو ناراضگی تو نہیں ہے. تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پولیس بہت ظلم کر رہی ہے, بہت. ایک آدمی کو 72 گھنٹے مسلسل دھوپ پہ کڑا گیا. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا پاکستان میں 72 گھنٹے دھوپ کہاں ہے؟ کما کل خلا. ایک مجرم کو پولیس والوں نے 72 گھنٹے مسلسل دھوپ میں کڑا کیا. جنرل صاحب ہنس پڑے, کہنے پاکستان میں تو کہیں 72 گھنٹے مسلسل دھوپ نہیں. سوچنا چاہیے پہلے, پہلے تولو پھر بولو, زیادہ بہتر ہے کہ بعد میں رجوع کرے اور معافی مانگے. تو سوال کرنے والے حق رکھتے ہیں. اول سوال ان کا ہے جو فضلاء ہے, اس میں بھی درجات بعد و فوق بعد. وہ پڑھ چکے علوم, وہ میری بات جلدی سمجھیں گے اور ان کا سوال بھی مجھ پر اثر انداز ہوگا. اور سوال نہ کرنا یہ بھی علم ہے. خضر نے موسیٰ کو کہا تھا خبردار کی کوئی بات کری. یہ بھی ایک علم تھا نا, کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے رہے, ضرورت تھی وہ شدید. پہلی مرتبہ بھول گئے, دوسری مرتبہ واقعہ بہت سخت تھا, تیسری مرتبہ وہ سمجھ گئے. بس ویسے ہی سال میں 3 امتحان ہوتے ہو ہی گئے, اب سال پورا ہو گیا اور دیکھا جائے. سیمائی ششمائی سالانہ, جنہوں نے 2 کیے ہیں وہ اپنے لیے دلیل تلاش کریں. 3 امتحانوں کا دلیل تو قرآن میں موجود ہے. تو مضمون میں ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم الجھاؤ ہو, نہ الجھاؤ. اور اختلافی مسائل بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرتے ہیں, اور اس میں جو اہل حق کا منصور اور مؤید مذہب ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ دلائل و براہین سے مبرہن کر کے پیش کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں طرفین کی کتابیں بتاتے ہیں. ادلہ دونوں کی سب کے تو ہم نمائندے نہیں ہیں, جو کمزور مسلک ہو یا مخالف مسلک ہو اس کے دلائل کا اختصار و اجمال, اور اپنے مسلک کے منصور اور مؤید کی تفصیل دلائل کی, برائین کی اور ترجیح اور راجح. تمام طلباء اہل حق ہے الحمدللہ, اس قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. صرف بیان کی حد تک یہ آداب بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سہولت رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پرچی آ گئی, ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم نے جواب مناسب نہیں سمجھا, ہمیں معلوم ہے کہ کل یا پرسوں کے درس میں یہ سبق آنے والا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ جواب نہیں دیا گیا, جواب آئے گا, اس میں ٹائم باقی ہے. بچہ جب کہے نا کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے تو باپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی پیسے لے جاؤ, لے آؤ, دے دو. یہ ٹھیک ہے نا, لیکن اگر بچہ کہے کہ مجھے گاڑی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی خرید لو, اگلے سال خریدیں گے, 2 سال لگیں گے. سوال جتنا وزندار ہوتا ہے اس قدر اس کا جواب بھی قیمتی ہوتا ہے. اور سوال لکھنا ایک کام ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے یہاں کا بیان ایسا دو ٹوک و مدلل ہوگا کہ آپ کو لکھنے آپ کو ضرورت ہی نہیں آئے. آپ کو پورا پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک جو قرآن ہے وہ کوئی چیز چھوڑتا نہیں. تو جب بیان کے محلات موجود ہیں تو پھر آپ اجلت نہ کریں. لِأَنَّ الْعُجْلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ, شیطان اپنا تیر اجلت کے ذریعے چلاتا ہے. آپ تصبر سے رہے, ثابت قدمی کے ساتھ رہے. کچھ باتیں یا بعض مسائل ممکن ہیں آپ کے نظریے یا خیالات سے متصادم ہوں, آپ گھبرائے نہیں. حضرت خضر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, کتنی سخت بات تھی. اور وہ کیف تصبر علی ما لم تحط بھی, خوب آپ سے میرے کاموں پہ صبر ہی نہیں ہو, مشکل باتیں کر رہے تھے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں, میں ساتھ رہوں گا, پوری اطاعت و تابعداری کروں گا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انتظامی ہیں, ان کا تعلق ناظم صاحبان سے ہیں. ہمارے مولانا سہیل احمد صاحب ہے, ان کے رفقاء ہیں, اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست شیخ التفسیر سے اور استاد سے ہیں, بے شک وہ مجھے بھی پہنچ سکتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی کہ ان کے ذریعے پرچی آ جائے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کیونکہ تعداد بڑی ہے الحمدللہ, اور پرچیاں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں, ان کو دینے میں یہ فائدہ ہے کہ مثلا 10 پرچیاں ایک سوال کے ہیں تو ایک بھیج دیں گے. ایک پرچی میں بلا وجہ طول ہے, تفصیل ہے, اور ایک پرچی بالکل مجمل اور نشانے پر ہے, وہ نشانے والے ہو پیش کر رہے ہیں. تو کبھی یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے پوچھنے والے اپنی پرچیاں ناظم تعلیمات کے پاس جمع کریں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے پوچھا لیکن اس کو ڈر ہے کہ شاید میرے سوال پر گرفت ہو جائے, نام کسی اور کا لکھ دیا, تو وہ پکڑنا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میرا براہ راست تعلق نہیں ہے. وہ انتظامیہ کو سہولت ہے, یہ پرچی ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ مرتکب طالب کو گھیر لے اور اس کا احتساب کر لے کہ آپ نے اپنے بجائے دوسرے ساتھی کا کیوں پرچی دی. بعض ممکن ہے کہ ساتھی نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی میری پرچی دے دو, خیر ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. ادارہ یا درس مطالبات کا نہیں ہے, یہ حقائق کا مجموعہ ہے. بس جو خدمت آپ کی جائے گی اس پر آپ شکر کریں, اور جس میں کمی کوتاہی ہو اس میں آپ معاف فرمایا کریں, اور دعائیں ادارے کے لیے, مجاجز کے لیے, سب کے لیے خوب کیا کریں. چونکہ مسجد میں قرآن مجید فی الحال کم ہے, آپ صبح تلاوت کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا نسخے پورے نہیں تھے, اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ طلباء کو تلاوت کے لیے علیحدہ قرآن مجید دیے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب بٹھیں, تو اس میں کچھ وقت لگے گا, اس کا دن آتا ہے مستقل, اس کا اعلان ہوتا ہے. اس سے پہلے پہلے ضروری یاداشتیں آپ اپنی کاپیوں میں اپنے پاس لکھیں. نسخہ جب آپ کو مل جائے تو اس کے لکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ رف لکھیں اور پھر آرام سے چھٹی کے بعد تسلی سے آپ اسے صاف کر کے لکھیں. جن کا خط خراب ہے, کمزور ہے, وہ تو قرآن مجید پر بالکل نہ لکھے, علماء نے منع کیا ہے, یہ بے ادبی ہے. وہ پھر آرام تسلی سے یا اپنے ساتھی سے لکھو, اور لکھنا ضروری بھی نہیں ہے, اصل تو یاد کرنا ہے. ہاں, لکھنا مضبوطی کا باعث ہے. قید العلم بالکتابہ, علم کو قید کر لو, باندھ لو لکھ کر. امام بخاری سے منقول ہے, جس نے سنا اور نہ لکھا علم اس پر سوار ہے جب چاہے چلا جائے, اور جس نے لکھا وہ علم پر سوار ہے جب چاہے استعمال کر. دیانتداری بہت ضروری چیز ہے, اپنے بھی بہت زیادہ خیال رکھو, اپنے اوقات کا بھی, درس کا بھی, اور اپنے رفقاء اور ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال رکھو. کسی کو آپ سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیونکہ المسلم من سلم المسلمون باللسانی و یدی, کامل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہے, بچ کے رہے. المسلم, ایک توجیہ کے مطابق تو اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. مختلف تباہی اور مختلف قوم قبیلے مختلف علاقے مختلف جگہوں کے طلباء حاضرین ہیں, تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز. آپ نے یہی تو کہا تھا کلکم من آدم و ان آدم خلق من تراب, تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہے. لا فضل لعربین لا عجمی ولا لعجمین لا عربی الا بالتقوی. قوم قبیلے نسل نسب کے اعتبار سے فضیلت مشکل ہے نہیں ہے, بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی اور پرہیزگاری وہ بہت بڑا ساز و سامان. تقوا اور پرہیزگاری سے بلندی حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. صبح آپ کی حاضری لگتی ہے اور حاضری لگنا چاہیے. قرآن مجید سے حاضری کا ثبوت ہوا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکروں کی حاضری لی, جب پرندوں کی حاضری لی گئی تو ہدہد غیر حاضر پایا گیا. حضرت کے تین افواج تھے, ایک نیوی والے امین الشیاطین من یغوصون لہ, جو دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے اور قیمتی لال و جواہرات نکالتے تھے, اور دوسری آرمی تھی وہ انسانوں میں سے تھے جو حضرت کا تخت لے کر کے چلتے تھے, اور تیسری ایئر فورس والے تھے جو والے بری. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. دیکھو تین, اور عجیب بات ہے اس وقت سے لے کے آج تک تین قسم کے افواج چار نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی بلاغت ہے, انبیاء علیہ السلام کی سلطنت نبوت اس قدر محکم تھی. تو آپ کو ایک موقع پر کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت پیش آئی, معلوم کرنا تھا کہ بھائی میٹھا پانی کہاں ہے, کنواں کھودنا ہے, اور یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے خوبصورت تاج والا اس کو کہتے ہیں ہدہد, پشتو والے اس کو کہتے ہیں مولا چرگگ. لیکن عجیب بات ہے کہ جہانگیرے کی پشتوں میں سو کہتے ہیں گڈی چرگ. ہماری اپنی علیحدہ صرف جہانگیری پختوں کے ہوتے گڈی چرگ ہوئے, کہتے شندورم سوکھی جگہ ہوئی عام پختانہ ہوتا مولا چرگگ ہوئے. یہ خوبصورت قسم کا تاج ہے, شاندار حسین جمیل ہے. عاملین کہتے ہیں اس کے خون سے عشق کا تعویذ لکھا جاتا ہے. اس غریب کو قتل کرنے کے لیے یہ چکر بازی شروع کی. یہ موجود نہیں تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی ہے کہ یہ زمین پر اوپر سے نیچے کا حال جانتا ہے کہ میٹھا پانی کہاں ہے. اب ہمیں وہاں سپر ہائی وے پر اکثر المدارس میں کنواں کھودنا ہے, تو میں نے وہاں کے ناظم صاحبان اور بھائیوں کو کہا ہے کہ بس تم یہ معلوم کر لو کہ یہ کہاں کھیلتا ہے زمین پر, اتر کر کے جو یہ کھیلتا رہتا ہے وہاں نیچے کھودو تو میٹھا پانی نکلے گا. انجینئر ہے بہت بڑا, اور میٹھا پانی اللہ نے اس کو فہم و سمجھ دیے. روح المانی میں ہے کہ ہدہد سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ زمین کے اندر پانی جانتے ہو اور اوپر شکاری دانا رکھتا ہے اس کو کھا کے پکڑے جاتے ہو, وہ نظر نہیں آتا. تو ہدہد نے کہا اذا جاء القدر عمی البصر, جب قدر قضا و قدر آ جاتا ہے آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. قدرت سے کون بچ سکتا ہے. اذا جاء القدر عمی البصر. اور 56 قسم کی خصلتیں دمیرین حیات الحیوان میں ہدہد کے لیے کی.
اللہ اللہ.
درست بات یہ ہے کہ یہ حلال جانور ہے, کمیاب ہے, اس واسطے لوگ اس کا مسئلہ نہیں جانتے. خواب میں دیکھنا مبارک ہے, مراد پورا ہونا ہے. لہو احکام و مسائل. حضرت سلیمان نے کہا کہ بھئی کدھر ہے یہ ہدہد, جلدی آگے آ جائے. تلاش کیا گیا تو پتہ چلا گیا ہی نہیں, کہیں غائب ہو گیا ہے. ایسے حاضری لیں گے تو بہت غائبین مل جائیں گے. حضرت ناراض ہو گئے. پہلے تو فرمائے کہ وہ کہیں یہی ہے, مجھے نظر نہیں آتا, یا واقعی ہے ہی نہیں. جب پتہ چل گیا کہ موجود نہیں ہے, لو عذبنہ عذابا شدیدا, سزا دے دوں گا اس کو سخت سزا, اولا اذبحنا, یا کاٹ ہی دوں اس کو, ذبح ہی کر دوں, اولا یاتینی بسلطان مبین, یا وہ آئے گا واضح حوزر لے کر. تین باتیں حضرت نے کہی, سخت سزا, سخت سزا. معلوم ہوا کہ غیر حاضر کے لیے سزا بھی قرآن سے ثابت ہے. حاضر اور غیر حاضر دونوں ایک جیسے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. انما يتذكر اولو الالباب. حاضر مطیع ہے اور غیر حاضر نافرمان ہے, تو مطیع اور نافرمان کی جزا و سزا میں فرق کرنا عقل نقل, روایت درایت, دین و دنیا دونوں کا تقاضا ہے. فرق نہ کرنا تو امحال ہے اور احمال ہے اور ابطال ہے, مقاصد فوت ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ کہ قتل کر دوں گا, تو طالب کا قتل جب اس میں غیرت اور حیا ہو اور علم کا شوق ہو, اخراج اس کے لیے قتل کے برابر. اخراج
کہ بھائی نکلو یہاں سے بابو,
یہی ذبح ہے اس کا اگر غیرت ہو. اور غیرت نہ ہو تو ہر مدرسہ اس کا گھر ہے اور ہر گھر اس کا مدرسہ ہے, کہیں بھی ہو. عطارف الاخن اندہ سلاس و کنڈولات, فی احدہا ساگات وفی ثانیہ پیتات وفی ثالثہ مختلطات وہ یدور فی السکک ویقول لکل امرأت خورک و مورک ولا یخرج عن المسجد الا بضرب الکوتک. یہ آخند ہے. پابندی بہت ضروری ہے. آپ کی حاضری یہ حضرات لیتے ہیں, آج بھی مجھے حاضری کی وجہ سے میں دیر سے آیا کہ حاضری مکمل ہو جائے. ایک تو حاضری کا ٹائم بڑھا دے میرا خیال, ہاں جیسے 7:30 بجے سے شروع ہو جائے تاکہ میں 8 بجے بیٹھ جاؤں. وقت کم ہے, اصل میں کام زیادہ ہے. اور 8 بجے سے 10:15, 10:30 تک ہماری ایک نشست ہو, اور پھر اس کے بعد دوسری نشست وقفے کے بعد ہو, چائے وغیرہ کے بعد ہو. وہ 12 بجے تک تو ہے, کبھی 12:30, 1 بج جاتا ہے. اور انشاءاللہ بڑے آرام اور راحت کے ساتھ آپ رہیں گے. تو جو باقاعدگی کے ساتھ داخل ہو چکے ہیں, اصولاً ان کی حاضری ہے. جو صرف ثواب کے لیے آتے جاتے ہیں یا ویسے درس تفسیر ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس میں شرکت کرے, ان کے لیے کوئی حاضری غیر حاضری نہیں ہے. وہ تشریف لائیں اور کوئی عذر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو لوگ غیر حاضر پائے گئے وہ اس دن اپنی حاضری یقینی بنائے, حاضری لگانے والے کو اطلاع کر دے, یا پہلے سے ناظم صاحبان سے رخصت لے چکا ہو, یہ بھی پتہ ہو کہ کتنی دیر بعد آیا ہے. یہ سب دیانتداری ہے. آپ اس کی پابندی کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا.
اللہ اکبر. 8 بجے تک
آپ کی حاضری مکمل ہونا چاہیے, اور 8 بجنے میں 10 منٹ باقی ہو یا 10 منٹ اوپر ہو, اس طرح یہ عاجز اور فقیر حاضر ہوگا. اور تمام اعمال کے لیے آپ اپنی نیت درست کر لیں. صرف کسب فیض کافی نہیں ہے, فضل الہی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا, اس کی تگودو بہت زیادہ ضروری ہے. دنیا و آخرت کا نظام بنا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی پر. اس لیے بڑے محدثین نے اپنے مجامع کے شروع میں انما الاعمال بالنیات لے آئے, اعمال بنتے ہیں نیتوں سے. اعمال اور نیت دونوں کی اصلاح ضروری ہے. اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, علوم نبوت حاصل کریں گے, سلف کے علوم مفسرین محدثین فقہا کے آپ کو نصیب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی علم بھی اصلاح کر دیتا ہے, بہت سارے عیوب اور قبائح کو علم ہٹا دیتا ہے. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے, قال الحسن تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. حسن بصری کا مقولہ لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو علم حاصل کیا تھا کہ درباروں میں بڑا عہدہ ملے گا, قضا ملے گی, افتاء ملے گا, سرکاری صدارت ملے گی, لیکن جب علم حاصل ہوا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی کام نہیں ہو. تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ, نقلہ الغزالی فی الاحیاء عن الحسن البصری, اجلہ تابعین میں سے شمار ہے. 300 کے قریب صحابہ کو دیکھ چکے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, اور حسن بصری کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ 20 مرتبہ بصرہ آ چکے ہیں مناظرے کے لیے. علماء لکھتے ہیں حسن بصری طلب کرتے تھے انہیں دہریوں کے ساتھ مناظرے کے لیے. امام صاحب سے منقول ہے, دخلت البصرہ 20 مرتن والحسن فیہا, میں بصرہ 20 بار گیا ہوں حسن بصری کے ہوتے ہوئے. بہرحال نیت بہت صاف ستھری کر لے اور اچھی نیت کر لے, اللہ کی رضا و خوشنودی, اللہ تعالی کے کتاب کا حصول, اللہ تعالیٰ کے دین کے علوم اور اس کی پونجی کا حاصل کرنا جو اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی تقویت نشر و اشاعت کا باعث ہے, اس کی خوب بہترین نیت کی جائے. کیونکہ یہ روایت بہت ہی زیادہ تنبیہ کرتی ہے, جس میں ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا. ایک شخص کو کہا جائے گا تم نے کیا کیا, وہ کہے گا میں نے تو جہاد کیا ہے اور جان کٹائی ہے. پھر کہا جائے گا کہ نہیں آپ نے تو اس لیے کیا تھا, لیقال لک انک جری, یا بڑے بہادر ہیں, فقط قیل لک, وہ تو ہو گیا ہے, اب میرے پاس کچھ نہیں, کوئی اجر نہیں ملے گا. ایک سخی کو لایا جائے گا اس طرح جواب ہوگا, ایک قاری کو لایا جائے گا, بعد روایت میں عالم بھی ہے. تو آپ کو اور ہم سب کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ اکبر. نیت روح ہے اور عمل جسم ہے. روح نظر نہیں آتی لیکن ایک حقیقت ہے, روح کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں. روح نہ ہو تو لاش تو مٹی میں دفنانے کے قابل ہے, اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص آ رہا ہے, کہتے اس کی لاش آ رہی ہے. دیکھو کیسے اضافت بینونت واقع ہو. تو اعمال ظاہری یہ اجساد ہے, دھڑ ہے, باڈی ہے, جسم ہے, اور نیت جب وہ حسن کے ساتھ ہو, صحت کے ساتھ ہو, وہ روح کا درجہ رکھتی ہے. روح توانا ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا, لوگوں نے اسے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے, کہ ایک بادشاہ کسی باغ میں چلا گیا، انار کا باغ تھا بڑا زبردست، اور مالی سے کہا کہ مجھے جوس پلا دیں گے؟ اس نے کہا بالکل پلا دوں گا. اس نے ایک انار نچوڑا اور اس سے ایک بڑا گلاس بھر گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ عجیب باغ ہے، ایک انار سے اتنا بڑا گلاس بھرا جاتا ہے. اور خیال کیا کہ اس باغ والے کا تو بہت فائدہ ہوگا، اس پر تکڑا قسم کا ٹیکس لگانا چاہیے، بیت المال کو بھی کچھ فائدہ ہو. تھوڑی دیر جب گزری جانے لگا تو مالی کو کہا کہ آپ مجھے ایک گلاس اور پلا لیں. اب اس نے اسی طرح اس درخت سے انار توڑے، ایک نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، تین چار کے بعد جا کے کئی گلاس بھر گیا. بادشاہ ذی‌عقل تھا، بڑا حیران رہ گیا اور اس نے مالی سے پوچھا کہ میں جب آیا تو آپ نے ایک انار نچوڑا اور اس سے گلاس بھر گیا، اور اب آپ نے تین چار نچوڑے، مشکل سے گلاس بھر گیا. بادشاہ کچھ دیر تو مالی کچھ دیر تو خاموش رہا ادب کی وجہ سے، اور پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اتنے سال سے، 20-25 سال سے اس باغ میں کام کرتا ہوں، ہمیشہ ایک انار سے گلاس بھر جاتا ہے. آپ نے بھی شروع میں دیکھا، لیکن یہ دوسرا واقعہ کہ کئی انار نے چھوڑے گئے اور مشکل سے گلاس بھر گیا، یہ آج پہلا واقعہ ہے. بادشاہ سمجھ گیا، بادشاہ بہت رحم دل و عقل مند تھا، کہ میں جب یہاں داخل ہوا تو ایک مسافر اور ایک نابلد انسان کی طرح خیال تھا مجھے کہ بھئی یہ پلائے گا بھی یا نہیں، اور اس نے اپنی اچھی نیت سے مجھے انار نچوڑ کے پلایا. بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان پر ٹیکس لگانا چاہیے اور ان سے زبردست قسم کا مالیہ لینا چاہیے، یہ میری نیت خراب ہو گئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نیتوں کا فی الفور اثر ہوتا ہے، فی الفور پورے نظام پر اثر ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی، خیر خیرات کر کے، نیکی و احسان کر کے، ایزا پہنچا کر یا احسان جتلا کر ضائع نہ کرنا. یقین کر لو، اس سے احسان کر کے پھر جتلائے یا خیرات کر کے پھر اس کو تکلیف پہنچائے، اتنا نقصان پہنچتا ہے، میں تحت الآیت بتاؤں گا، جگہ نوٹ کر لیں، حیران ہو جائیں گے آپ، تباہی مچ جاتی ہے تباہی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے مسجد بنائی، اتنی بڑی نیکی. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ مسجد بنانے کا ثواب اتنا ہے جتنا کسی کے گھر میں، کسی کے اولاد میں پیغمبر پیدا ہو جائے، اتنا بڑا مقام.
جیسے نبی کے برابر کوئی فرد کائنات کا نہیں ہے،
اس طرح مسجد بنانے کا، اہل حق کی مسجد، توحید و سنت کا مرکز، شرک و بدعت کا پٹوار خانہ نہیں. وہ مسجد کہاں ہے؟ اس میں تو غیر اللہ کے نام لیے جاتے ہیں اور نعرے لگتے ہیں. لیکن دیکھو، قرآن کریم میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک مسجد بنائی گئی تھی اور پھر کہا کہ گرا دو اسے اور چلا دیا اس کو، کیونکہ اخلاص نہیں تھا نا، مسترد کر دیا گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. انہیں ایک مسجد بنائی گئی، مسجد والا ناراض ہو گیا نمازیوں سے، ایک مثال دیتا ہوں، اور اس مسجد میں، اپنی مسجد میں جانا چھوڑ دیا. یقین کر لو، اس شخص پر اتنی آفات آئی کہ پورا خاندان ختم ہو گیا، سارا خاندان ختم ہو گیا. اس لیے نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے. ہمارے اس تفصیل کا عنوان اس طرح ہے کہ نیکیوں کی اور دینی اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے. دیکھو، کپڑا دوسرا مل سکتا ہے لیکن ہم حفاظت تو کرتے ہیں، بکس میں رکھتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، پیسے، سونا چاندی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ضائع نہ ہو جائے. ان سب چیزوں کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور ان سب چیزوں کا بدل ہے, لیکن نیک اعمال کا تعلق آخرت سے ہے اور آخرت کی چیزیں بے بدل ہوگی, لاسانی ہوگی. مثلا ایک شخص آج کے درس میں نہیں ہے, کل ہے, تو کل کا درس اس کو ملے گا, آج کا تو نہیں ملے گا, یہ تو فوت ہو گیا اس سے, اس کا بدل کہاں سے لائے گا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے ساتھ ایسے متلاصق اور چمٹ گئے تھے کہ ہلتے نہیں تھے بالکل. اطلاع آئی کہ اہلیہ بیمار ہے, فرمایا پڑوسنوں سے کہو خیال رکھے. پھر اطلاع آئی بچہ پیدا ہو گیا, کہا کسی کو کہہ دو اذان دے دے, گٹھی دے دے, کہو بیمار ہے, کہ طبیب طلب کرو. کہا مر گیا وہ, کہا محلے والوں سے کہو جنازہ پڑھ لے. شیخ زید القوسری کی کتاب حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی.
کیوں؟ فرمایا
امام ابو حنیفہ کا درس دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے, اور امام صاحب کی عادت ہے کہ وہ ایک مسئلے پر ایک دفعہ کلام کرتے ہیں, دوبارہ نہیں کرتے. آج کا درس اگر مجھ سے چھوٹ گیا, فوت ہو گیا, تو پھر یہ مسائل جو آج بیان ہو رہے ہیں آئندہ بیان نہیں ہوں گے. اس لیے امام ابو یوسف نے برداشت یہ کر لیا کہ سانحہ اولاد کا گزر جائے, لیکن درس کے چھوڑنے کا سانحہ برداشت نہیں کیا. ایسے کامل نیت ہے, ایسے بڑے اعمال ہیں, تو نیت بھی درست ہو تاکہ بیج پاک اور اصلی ہو اور اس پر عمارت بھی سازگار بنے, اس کا جسد اور جسم بھی محفوظ رہے. دیکھو ہماری تمام انسانیت روح پر بنا ہے, مگر جسم کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک ناخن بھی کمزور ہو جائے, ایک انگلی میں پھوڑا نکل آئے, کہیں بھی چوٹ لگ جائے, جسم کو کہیں بھی بخار لائق ہو جائے, تو متاثر ہو جائے گا آدمی. نماز میں, تلاوت میں, اٹھک بیٹھک میں بہت فرق آ جائے. تو اعمال کی حفاظت اور نیتوں کی حفاظت دونوں بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو اور ہم کو قرآن مجید کی نشست اور قرآن مجید کی مجلس نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت و احسان کا خوب شکر کرنا چاہیے. شکر بہت ضروری ہے. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا, نہ شکری سے نقصان ہو جائے گا. اور شکرانہ تین قسم کا ہے. ایک زبانی ہے الحمدللہ, اللہم لک الشکر والحمد, یہ زبانی ہے, مستحب ہے. اور ایک شکر عملی ہے کہ آدمی اس نعمت کا خیال رکھے, اس نعمت کو اپنا اصل سمجھے, خود اس کا تابع بنے. اور تیسری قسم جو شکر کی ہے, جس کو فقہا واجب کہتے ہیں, اس عمل کو اپنے اوپر نافذ کرنا. اللہ اکبر. جیسے ایک آدمی نے اذان سنی تو اذان کا جواب دینا فقہا کہتے سنت مستحبہ ہے, لیکن اذان کے بعد نماز پڑھنا یہ فرض ہے, اور اذان کے بعد نماز با جماعت پڑھنا یہ کمال اطاعت ہے, کمال تابعداری. قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے سلسلے میں بعض گزارشات بہت ضروری ہیں. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور بھی تھیں, تین بڑی کتابیں, توریت, زبور, انجیل, 100 صحیفے, لیکن حکمت الوہیت کی یہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ نہ رہی. اور قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا ہے, انا نحر نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ارشاد فرما کر. قرآن مجید محفوظ بھی ہے اور مکمل بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اور سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سب کے لیے. تین باتیں سمجھ لو, ہمارا دین محفوظ ہے ایک, ہمارا دین مکمل ہے دو, ہمارا دین سب کے لیے ہے تین. اس کے تین فائدے ہیں, کسی اور دین سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارا اپنا دین محفوظ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور چونکہ دین کامل ہے تو کسی نئے نظریے یا بدعت کی بھی ضرورت نہیں رہی, کامل و اکمل دین موجود ہے, تمام نعمتیں احسانات مکمل کیے گئے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ نے خود عمل کیا, یہ بھی ایک اچھا مسئلہ تھا جو آپ نے توجہ دلائی. بیٹھے بیٹھے غریبوں کو جمائیاں آ جاتی ہے. اذا تساوب احدکم فلیدع یدہ فی فیہ, جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو ہاتھ منہ پہ رکھے. عام طالب علم نے ماشاء اللہ اس کو جمائی آئی فوراً ہاتھ رکھا, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اکثر ان کو خیال نہیں ہوتا ہے, منہ کھلا ہوتا ہے, ایسا آدمی ڈر جاتے کہ شاید مجھے کھا جائے گا. ظاہر ایک آدمی نے منہ کھولا ہے, ایسا ایسا کر رہا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ کہیں گے یہ تو شیش لگا رہا ہے, کسی وقت بھی حملہ آور ہو جائے گا. پیغمبر بھی اس سے ڈر گئے, اور آپ نے کہا جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو منہ بند کر لے, شیطان اندر جاتا ہے. اور شیطان جب اندر جائے گا تو خیر کرے گا. ایک تنکا اندر جاتا ہے تو قے آتی ہے, مکھی اور مچھر جاتے ہیں تو صحت خراب ہوتی ہے. تو شیطان جب اندر چلا گیا مبارک راستے سے, منہ کے راستے سے, بہت نقصان ہو جائے. اس لیے یہ بھی ایک ادب مجلس کا یاد رکھے, اس کا تعلق ہے آداب مجلس سے, کہ جب تمہیں جمائی آنے لگے تصاوب تو آپ اول تو نہ آنے دے, کوشش یہ کریں. یہ بھی روایت میں ہے, روک لے جہاں تک ہو سکے, اور نہیں رکا آنے لگے تو پھر عام حالات میں الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھے, الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھے. اور نماز کے اندر قیام کی حالت میں اگر جمائی آئی تو دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی منہ پہ رکھے. اور اس کے علاوہ اور حالات میں تو الٹا ہاتھ فارغ ہے تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف پیچھے کی طرف منہ پہ رکھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الطریق المہذب لدفع التصاوب, سنت طریقے سے تصاوب کو دفع کرنا. اب دیکھو فرمائیں جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے تو منہ پہ ہاتھ رکھے ورنہ شیطان اندر جائے گا. کانا احد الطالب و اعتصاب ولا یضم فاہ ولا یدعو علیہ یدعو, فقال له الشیخ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصاوب احدکم فلیدع یدعو فی فی فان الشیطان یدخل فی وما ذلک ممتنع عن صنعه فلما تصاوب وما وضع يده في فيه فبعدين تدرد خرج ريحه بصوت جهري فقال له الشيخ انظر اذا دخل فيه الشيطان فكيف خرج منه. دشمن جب کسی گھر میں آتا ہے تو خیر کر کے جاتا ہے, وہ تو بہشت کر کے جائے گا. اس لیے وقت پر احتیاط ضروری ہے, اور تمام اعمال اور نیتوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ کامل بھی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اور وہ محفوظ بھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اور وہ کل کائنات کے لیے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تو اس سے دو مسئلے معلوم ہو گئے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی نئے پیغمبر نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی ہے, نئے پیغمبر یا نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی. نبی تب آتے ہیں جب گزشتہ شرائع ختم ہو چکی ہو یا منسوخ ہو چکی ہو, یا وہ کسی خاص علاقے اور قوم کے لیے ہو. مزید کے لیے نئے پیغمبر آتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارا پیغمبر سب کے لیے, ہماری شریعت کامل ہے, ہماری وحی محفوظ ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا, اور مسلمان کبھی بھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارا دین محفوظ ہے, حسد ختم ہو گیا, ہمارا دین کامل ہے, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں, اور ہمارا دین سب کے لیے ہے, ہم نے ان کو پیغام دینا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہمارا دین سب کے لیے ہے, ہمیں بتائے تو. ہمیں تو بش کو بھی دعوت دینی ہے, بلیئر کو بھی دینی ہے, اور یہ جو اپنا مولوی صاحب فاضل ہے اس کو بھی دینی ہے, جو کبھی کیا مسئلے نکالتے ہیں کبھی کیا. تو جب ہم نے سب کو دعوت دینی ہے تو ہم نے ان کے ساتھ لڑنا کیا ہے؟ اس لیے مسلمان کے بارے میں یہ تصور کہ وہ دہشت گرد ہے یا امن عالم کا مخالف ہے غلط, صریح غلط. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اسلامی حدود سے نکل کر ہوگا, اسلامی حدود میں رہ کر کے ایسا نہیں کر سکتا. یہ صرف اجمال سن لو. نبدۃ من تفصیلنا وسنتکلم علیہا بعدین اذا جاء الاوان انشاءاللہ حیث تشبہ انشاءاللہ. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نہ حق دما کے کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اذیتیں پہنچائیں؟ ہم نے تو ان کو اسلام پہنچانا ہے. رہ گیا جہاد کا مسئلہ, وہ اسلامی تعلیم ہے, اس میں ہم کسی کی فرمائش, دباؤ اور سفارش کو قبول نہیں کر سکتے, ہمیں اختیار نہیں ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, شر پسندی, انتہا پسندی اور فساد یہ مسلمان نہیں کر سکتا ہے. تین وجہ سے, ان کا دین کامل ہے, ان کا دین محفوظ ہے, ان کا دین کل کونین کے لیے ہے, سارے جہان کے لیے ہے, یہ سب کے خیر خواہ رہیں گے, سب تک نبی کی تعلیم پہنچانی ہے, سب کو قرآن اور سنت کی آواز سے آگاہ کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو جا کر کے کلمہ پڑھوانا ہے یا اس کو جا کر کے بم مارنا ہے؟ مسلمان کے بارے میں ایسا کہنا اسلامی مقاصد سے بے خبری ہے. اور اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ اسلام کا میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خود اسلام سے ناواقف ہے. اگر اسلامی نشریہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا جو اسلام کے دلدادے اور قدردان اور ماہرین ہیں, تو وہ کبھی بھی اس قسم کے تاثر کو برقرار نہ رکھتے. یہ مسئلہ بھی قرآن کریم کی نظر میں انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا. قرآن مجید اللہ تعالی کے آخری پیغمبر, نبی عربی رسول ہاشمی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا ہے. نزول گو عربی زبان میں ہے اور عربی پیغمبر اور قوم کے سامنے ہیں, لیکن پیغام کل کائنات کے لیے ہے. کل کائنات کے لیے اس کے پیغامات ہیں. ہدل للناس, تمام خلائق کے لیے اللہ نے کتاب مبین بھیجی. نبی عربی اور زبان عربی یہ قرآن کریم کے مراحل ہے. نازل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, پیغمبر کے بغیر قرآن معتبر نہیں ہے. اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی اس کا اساس ہے اور بنیاد ہے. تمام زبانیں تابع رہے گی, اصل زبان, ام اللغات, اشرف اللغات, وہ عربی مبین ہے. والحمدللہ علی حال. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی وحی یا کتابیں یک لخت ایک ہی دفعہ دے دی گئی، لیکن آپ کو جو وحی آئی ہے وہ 23 سال کے عرصے میں آئی، اور آپ کو جو قرآن دیا گیا ہے اس میں 23 سال صرف ہوئے ہیں. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور کتابوں کی طرح کیوں ایک ہی بار نہیں دیا جاتا. کذالک اس کا نزول اس طرح ہوگا، لنثبت به فؤادك کہ اس کو ہم آپ کے دل میں جما لے. 23 سال میں جب نازل ہوا تو تمام کائنات میں قرآن کے حفاظ موجود تھے، ایک اندازے کے مطابق پیغمبر کے تمام صحابہ حفاظ تھے. بعض محدثین نے جو بعض کا لکھا ہے بعض کا نہیں لکھا، یہ لاعلمی کی وجہ سے. پیغمبر کے زمانے میں تمام لوگ قرآن سے کہ علمی اور عملی طور پر حافظ تھے، علمی اور عملی حافظ تھے، جیسے علماء کرام علمی حافظ ہوتے ہیں عملی حافظ ہوتے ہیں، اور حافظ قرآن وہ نقوش کا حافظ ہوتا ہے، عبارات کا حافظ ہوتا ہے، اس کو علم یا عمل کا کم معلوم ہوتا ہے. علم اور عمل میں وہ بھی عالم کا محتاج ہے اور پابند ہے. تیئیس سال کے عرصے میں اس لیے نازل ہوا کہ اس کی عمر بہت زیادہ تھی. وہ کتابیں دے دی گئی اور ختم کر دی گئی، وہ وحی آئی اور رک گئی، وہ صحیفے آئے اور کام کر گئے، زمانہ مکمل ہو گیا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ اس قرآن سے پہلے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتی تھی، لیکن اس وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اب یہ قرآن جو آیا ہے اس کا نزول تابیدی ہے ہمیشہ کے لیے. نزول 23 سال میں ہوا ہے، آغاز شہر رمضان میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، غار حرا میں ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت اور اس کی گھڑی اور وقت معلوم ہے. والحمدللہ علیہ پیغمبر کی عمر شریف 40 سال تھی. النبوت بعد الاربعین، اور قرآن مجید جب مکمل ہو گیا ہے تو پیغمبر کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بس اب آپ تیاری فرمائے، استغفار پڑھے، توبہ کرے، قرآن مکمل ہو گیا ہے. نزول میں 114 سورت دے رہے اور بس سفر آخرت تیار ہے. کہتے ہیں کہ نزول کی کئی قسمیں ہیں. حق تعالی شانہ نے اول ارادہ فرمایا، جب اللہ کا ارادہ ہوا قرآن کریم کے نزول کا اس ارادے کو آپ نے عرش کے تختیوں پر لکھوایا. کہتے ہیں یہ شعبان کی 15ویں رات تھی. شعبان کی 15ویں رات جو سورۃ دخان میں، وہاں تفصیلی کلام ترجیح اور راجح کا ہوگا انشاءاللہ. بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا ہے. 23 سال میں. تئیس سال کے عدد پر بھی کلام ہے اور بہت ہی عجیب و غریب فوائد و برکات بتائے ہیں. نزول کچھ مکی کہلاتی ہے کچھ مدنی. 13 سال پیغمبر مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اور 13 سال یعنی ہجرت سے پہلے جو نزول ہوا ہے اگرچہ مدینہ میں ہو وہ مکی کہلاتی ہے, اور ہجرت کے بعد جو نزول ہوا ہے اگرچہ وہ حجت الوداع کے موقع پر ہو, فتح مکہ کے موقع پر ہو, مکہ مکرمہ میں ہو, وہ مدنی کہلاتی ہے. یہ آیت مدنی ہے یا یہ مکی ہے, یا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے, اس کا اعتبار ہجرت سے ہے. ہجرت سے. اور تقریباً یہ مفسرین کا اور محدثین کا فیصلہ ہے. ابھی مسئلہ بیان ہوا کہ جب جمائی آئے منہ پہ ہاتھ رکھے تو آپ نے ہاتھ رکھا, آپ نے تو منہ اتنا کھولا کہ مجھے لاؤڈ اسپیکر سمیت لے لے, عمل کیوں نہیں کر دیں, ایسا جلدی جلدی بھولتے ہیں. بالکل سیدھ میں بیٹھ کر ماشاءاللہ خوب لمبی داڑھی رکھ کے اور ایسا زبردست جمائی لے لی کہ یہ ڈیسک بھی ساتھ لے لے. بھائی منہ پہ ہاتھ رکھا کرو, آپ کے لیے بہتر ہے, سنت پر حدیث پر عمل نصیب ہو جائے گا. کل 114 سورتیں ہیں اور 6,666 آیات ایک قول مشہور ہے. بعضوں نے آیات کی تعداد میں کلام کیا ہے اور 6,000 پر تو اتفاق ہے, 600 پر بھی اگر 66 میں کلام. وہ اس طرح کے بعض ایک کو دو آیتیں کہتے ہیں اور بعض اس کو ایک آیت مانتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. جیسے اہدنا الصراط المستقیم مستقل آیت ہے, صراط الذین انعمت علیہم مستقل آیت ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مستقل آیت ہے. لیکن ایک قول کے مطابق یہ ایک آیت ہے, دوسرے قول کے مطابق یہ دو آیت ہے. اس طرح تعداد کا فرق ہوتا ہے. قرآن وہی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. قرآن کریم کا نزول پیغمبر کے خدمت میں ملک کے ذریعے ہوا ہے, ملک کے ذریعے. اور اس میں نبی کی بشریت کو مزمحل کر کے اور ان کو ملکوتی صفات کی طرف کھینچ کر ان کے قلب اطہر پر وہی نازل فرمائی گئی ہے. وَوَاشَدُّهُ عَلَيَّ, یہ وہی کی بڑی قسم ہے. پیغمبر نبی بھی ہے اور انسان اور بشر بھی ہے, تو کبھی بشریت اور انسانیت کو تابع کر کے اور نبوت کی صفات کو ملکوتی صفات کی طرح سرگرم کر کے اور عالم بالا سے ملکوت سے نقوش قرآن وہ ضبط کرنے لگتے تھے. یہ علی قلب کا جو فرمایا, علی قلب کا آپ کے دل پر براہ راست, جن سب بے طبی فواد کا دل پر براہ راست نقش ہوتا تھا, اس میں دیگر آواز جوارح اور اعضا وہ خاموش کر دیے جاتے ہیں. یہ وحی کی بڑی قسم ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں احیانا یاتینی کسلسلۃ الجرس, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہے, زنجیر گھسیٹا جاتا ہے اور اس زنجیر کے گھسیٹنے یا گھنٹیاں بجانے یہ حقیقت میں وحی کی اور فرشتوں کی آوازیں تھی اور کائنات کو خاموش کر دیتے اور قلب کو متوجہ کر دیتے وحی کے ساتھ, اس پر قرآن مجید نقش ہو جاتا. آپ پر یہ کیفیت ہو جاتی تو صحابہ چادر ڈال لیتے تھے اور جسم گرم ہو جاتا اور پسینے شروع ہو جاتے, سخت سردی میں موٹے موٹے پسینے گرتے. لما سر عن ہو, بخاری میں آتا ہے, یہ کیفیت جب ختم ہو جاتی تو آپ مسکرا جاتے اور آپ فرماتے نزل علی قضا نزل علی قضا. زیادہ راجح یہ ہے کہ قرآن مجید اس طرح ہی نازل ہوا ہے. اور وحی کی دوسری قسم بھی ہے, وہ یہ کہ پیغمبر تو بشر اور انسان ہی رہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, اور فرشتے کو کہا جائے کہ آپ انسان بن کے آ جائے. واحیانا یتمثل للملک رجلا, بخاری میں فرشتہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. فیکلمنی فاعی ما یقول, اس میں مضارع کا صیغہ آیا ہے. حضرت تشریف فرمائے, ایک شخص آتا ہے اور آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہے اور پھر آپ سے سوالات کرتا ہے, اور پھر جب روانہ ہوتا ہے صحابہ کرام سے آپ نے پوچھے یہ کون تھا, انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا, تمہیں دین مسائل سمجھانے آئے تھے. جا جبریل لیعلمکم دینکم. اللہ اکبر, یہ وحی کی دوسری قسم ہے. آپ کی خدمت میں حضرت جبریل کبھی اسحمہ شائع حبشہ کی شکل میں آتے, بہت حسین بادشاہ تھا, اور کبھی کبھی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں. اصل میں استفادے کے لیے متجانس ہونا ضروری ہے, قرب ضروری ہے, اور فرشتے میں اور بشریت میں بظاہر قرب نہیں ہے تو استفادہ کیسے ہوگا. تو اس لیے پہلی صورت میں نبی کو ملکوت کے قریب کیا تاکہ استفادہ کامل ہو, اور دوسری صورت میں فرشتے کو بشریت کے قریب کیا تاکہ استفادہ کامل ہو. کہتے ہیں کہ احادیث بیشتر اس طرح وارد ہیں. یہ جو دوسری قسم ہے اس میں احادیث آئی ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن سلام نے کہا, جب حضرت مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہود آباد تھے مدینہ کے قرب و جوار میں, انہوں نے سنا کہ ایک آدمی آئے مکہ سے اور وہ کہتے میں پیغمبر ہوں, چل کے پتہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. عبداللہ ابن سلام چھ ساتھیوں کو لے کے خدمت میں آئے, آپ سے کہا تو آپ نے کہا قال لی جبریل آنفا, آپ سے پہلے جبریل آیا ہے, آپ کے سوالات اور اس کے جوابات دونوں مجھے بتا گئے.
وہ حیران رہے اب کیا کریں. حضرت نے کہا آپ کے سوالات بما جوابات کے مجھے جبریل کہہ کے گئے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام آ رہا ہے اور اس کے یہ تین سوالات ہیں اور یہ اس کے جوابات ہیں. اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کروں, اور انہوں نے کہا نبی ہونا تو واضح ہے, سوال ہم نے ابھی آپس میں بھی نہیں کیے,
صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ جا کے سوالات کرتے ہیں جن کا علم سوائے انبیاء بنی اسرائیل کے کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل آیا اور مجھے آپ کے سوالات جوابات دونوں دیے. یہ جبریل اس وقت انسانی شکل میں آیا ہے. صرف ایک طریق ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کچھ دیر کے لیے وہی کسی کیفیت تاری رہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اس میں پھر آیات کا نزول ہوا ہے. اصلاً حضرت جبریل نے انسانی شکل میں آ کر آپ کو آگاہ کیا. کبھی انسانی شکل میں جبریل آئے اور اس وقت آیات پڑھ کر کے، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ پہلی وحی جو آئی ہے غار حرا میں تو آپ کی خدمت میں فرشتہ ظاہر ہوا ہے، اور فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ کو کہا اقرا پڑھی، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا. آپ سے پھر کہا، سینے سے لگایا بیچا، اقرا پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. تین دفعہ بیچنے کے بعد اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب اس نے کہا بسم ربک الذی خلق تو آپ کی زبان پر جاری ہو گیا. علماء لکھتے ہیں جب تک رب کا نام نہیں آیا تھا آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، اقرا اقرا کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پانچ آیتیں ابتدا میں آ گئی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو جو خوف اور دہشت رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ملک من حیث الملک ہے، من حیث الرجل نہیں ہے. سفیری کی رائے یہ ہے. اللہ اکبر و کبیرا. اس طرح اللہ رب العالمین نے نجمن نجمن سورتن سورتن حسب ضرورت العباد قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا. قرآن مجید کا نزول دو قسم کا ہے، ایک ہے نزول عرشی اور دوسرے کو کہتے ہیں نزول فرشی. عرش سے جو نازل ہوا ہے اور زمین پر جو پہنچ چکا ہے، دونوں میں فرق ہے. مثلا یہ پانچ آیتیں پہلے آئی ہیں اور اس کے بعد والی سورت کی آیتیں بعد میں آئی. اس درمیان میں سورہ مزمل ہے، مدثر ہے، سورہ قلم و نون ہے. لیکن جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اقرا بسم ربک الذی کے بعد مزید سورتیں یا مدثر و مزمل پورے تو نازل نہیں ہوئے، لیکن بقیہ سورت بھی ہے. تو یاد رکھنا بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ میں جس طرح قرآن موجود ہے، ترتیب وہ قائم کی گئی ہے. اس کو سمجھنا ہے آپ نے. یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، والناس تک، اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید عرش پر درج ہے. اس ترتیب ہے. تو ترتیب فرشی اور ترتیب عرشی یہ ایک ہے، ترتیب فرشی اور ترتیب عرشی. نزول کے اندر فرق ہے. نزول تو بندوں کی ضرورت کے مطابق ہے، کچھ وہاں نازل، کچھ یہاں نازل، کچھ سورت کے نزول میں وقت لگ گیا، کچھ رکاوٹ ہو گئی. سورہ کاف کے اندر بیان آئے گا، کئی دن تک رکاوٹ ہو گئی. سورت نور میں آئے گا، اف کے واقعے میں رکاوٹ ہو گئی ہے. لیکن جب سورت جمع ہونے لگی تو پھر عرشی ترتیب کے مطابق ہو گئی. جو موجودہ ترتیب قرآن مجید کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب فرشی، فرش پر جو ترتیب قائم ہے. سمجھ رہے میری بات واضح؟ مشکل تو نہیں ہوئی. اور یہی قرآن مجید اس شان کا کہ پہلی سورت فاتحہ ہو، پھر بقرہ ہو، پھر آل عمران ہو، اور آخر میں اخلاص ہو، فلق ہو، ناس ہو، اس ترتیب کے ساتھ اللہ کا جو ارادہ عرش کے تختیوں پر درج ہو چکا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب عرشی، اور جو یہاں نسخہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب فرشی. عرشی اور فرشی دونوں موافق ہیں، والحمدللہ علی حال. صحابہ کرام کے پاس مختلف نسخے تھے، ایسے نسخے بھی تھے کہ ان میں پانچ آیتیں موجود تھی، پھر سورت مزمل تھی، پھر مدثر، پھر سورت قلم، پھر اس طرف سورہ فاتحہ پانچویں ترتیب پہ. یہ نزولی ترتیب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نزولی، نزول کی یاداشت کے لیے کہ آئی اس طرح ہے. صحابہ کرام کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ پہلے سورت کاف پڑھ لے، فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں حضرت عمر پڑھ رہے تھے، اور دوسری رکعت میں سورت یوسف پڑھ لے. نزول اس طرح ہے، وہ نزول کے گواہ ہے، ان کی یاداشت اس طرح ہے. لیکن وہ دوسروں کو جب تعلیم کرتے تھے تو اس طرح تعلیم کرتے جیسے آپ کے سامنے. اس مسئلے کو اختصار سے آپ آج یاد رکھ لیں، پھر انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کا بسط ہوگا. اور اس مسئلے کا بنا اس مسئلے پر ہے کہ قرآن کا پورا نزول، آیات کا آپس میں ترتیب، سورتوں کی ترتیب، یہ سب وحی کے ذریعے ہے. کیا ہے وحی کے ذریعے؟ اس میں نبی کا یا کسی صحابی کا پنچات کا کوئی دخل نہیں ہے. مختصر سی مثال تو اتنی دیتا ہوں کہ جب سورت توبہ لکھی جانے لگی جمع قرآن کے وقت، برات من اللہ و رسولی، تو صحابہ کرام کا آپس میں اجلاس ہوا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو جتنے لوگ گواہ تھے اور جن کے سامنے نازل ہوئی تھی وہ بلائے گئے، اور جتنے لوگ اس سورت کے نزول کو جانتے تھے وہ بلائے گئے، اور جن کے پاس نبی کے زمانے کا محفوظ تھا وہ بلائے گئے. اور کہا کہیں بھی ہے؟ کہا کہیں نہیں ہے. کہا نہیں ہے تو بغیر بسم اللہ کے لگا دو. اب سوال یہ ہے، طلباء غور سے سن لے، 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں؟ تو 113 سورتوں پر ایک سورت قیاس نہیں ہو سکتی تھی کہ چلو ہم سے رہ گئی، آپ لوگوں سے رہ گئی؟ انہوں نے کہا نا، اس میں دخل نہیں ہے ہمارا، ہم کیسے لکھ سکتے؟ اتنی حفاظت اللہ نے فرمائی اور ایسی حافظ جماعت صحابہ کی ملی کہ آسمان و زمین نے ان جیسے پاک دامن دیکھے نہیں ہو. صحابہ اجتہاد قیاس نہیں جانتے تھے، ان کو سارے مسائل کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو کوئی بینہ نہیں ملا کہ سورت توبہ سورت برات کے اوپر بسم اللہ پڑھا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، تو انہوں نے بالاتفاق کہا کہ بغیر بسم اللہ کے ایک سورت قرآن میں درج کر. اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی وحی کے علاوہ ترتیب سور اور ترتیب الآیات دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں وحی سے ہے، دونوں توقیفی ہے، سماعی ہے، اجتہادی نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے. اللہ اکبر. یا رب، میں نے چند سال پہلے دورہ تفسیر کا مقدمہ بہت تفصیل سے پڑھا ہے، 6 شعبان سے شروع کرتا ہے، اس دفعہ کچھ عذر ہوا اور واقعتاً عذر ہی بن گیا. فَإِلَلَّهِ الْمُشْتَقَى. تو اس وقت میں نے یہ بیان کیا، اور اس بیان میں میں نے جلال الدین سیوطی کی شکایت کی کہ انہوں نے اتقان کے اندر کہا ہے کہ آیات کی ترتیب تو وہی ہے لیکن سورتوں کی ترتیب وہی سے نہیں ہے، صحابہ کے قیاس سے. میں نے آہستہ سے درس میں کہا کہ جلال الدین سیوطی کی شان کے لائق نہیں تھا ایسی کمزور بات کرنا اور دشمنوں کو چھرا ہاتھ میں لے. لیکن بہرحال جلال الدین سیوطی بہت بڑے مفسر اور اصولی عالم ہیں، قرآن پاک پر ان کی بڑی کتابیں، قابل قدر ہستی. تھوڑا سا افسوس بھی تھا کہ ان کی اتنی اہم مہم کتاب سے کہیں طلبہ خفا نہ ہو جائے. اتقان فی علوم القرآن بڑی کتابوں میں سے ان کی بہت عمدہ، جو علوم قرآن کا انسائیکلوپیڈیا ہے. میں نے درس ختم کر کے اور جا کے آرام کرنے لگا. تو میں نے خواب دیکھا کہ جلال الدین سیوطی تشریف لائے اور حضرت مجھ سے فرماتے ہیں کہ آپ کا شکوہ بجا ہے, اتقان میں غلط لکھا گیا ہے, میں آپ کو صحیح کتاب بھیج دیتا ہوں, اس میں میں نے صحیح لکھا ہے, آپ وہ سنائیے. خواب ختم ہو گیا. میں باہر آیا, میں نے اپنے خادموں سے پوچھا کہ کوئی ڈاک آئی ہے کوئی کتاب؟ انہوں نے کہا نہیں, کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد کہا کہ ہاں مولانا محمد حنیف صاحب سرگودے والے آئے ہیں اور غرفۃ المدرسین میں آرام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بلا لے انہیں ذرا. وہ تشریف لے آئے, میں نے کہا کتابیں لائے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کتنی؟ کہا دو بوری. تو میں نے کہا اس میں جلال الدین سیوطی کی کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے کہا ایک ایک کتاب دیتے رہو. دوسری کتاب جو دیکھی تو وہی تھی, دوسری کتاب جو ہاتھ میں آئی وہی کتاب تھی, مفتاح العلوم کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے اور اس پر ان کا ایک حاشیہ ہے, فصل فی صور القرآن و آیاتہ بأنها منزل من اللہ لیس فیہا اجتہاد ولا رأی احد, اس طرح عبارت ہے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یا رب ابھی ابھی خواب دیکھا اور جلال الدین سیوطی نے اپنا زبردست دفاع کیا اور اللہ رب العالمین نے بعد الوفات ان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, کسی مناسب موقع پہ انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا. بہت عجیب و غریب کتاب ہے اور اس کے علوم جب اتقان سے متصادم ہو تو اس کا اعتبار ہوگا, اتقان کا نہیں ہوگا. تو مسئلہ اس طرح یاد رکھو کہ قرآن کریم کی موجودہ سورتوں کی ترتیب آیات کی طرح وحی اور تنزیل سے ثابت ہے, اس میں کوئی رائے اور قیاس کا دخل نہیں ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ نازل اور طرح ہوا ہے تو آپ کہتے کہو اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی, وہ محفوظ ہے اپنی جگہ. اور جو کوئی پوچھے کہ موجودہ قرآن تو آپ کہے عرش کے مطابق ہے, جیسے عرش میں ہے. اس لیے اللہ نے کہا یہ وہی قرآن ہے جو عرش میں لوہے محفوظ پہ ہے. عرش سے جس طرح نازل ہوا ہے زمین تک مختلف طریقوں سے پہنچا ہے, لیکن ترتیب وہی قائم کر دی گئی فرش پر جیسے عرش پر تھی. اور قرآن کریم کے علوم, قرآن کریم کے جمع اور تدوین کا تھوڑا سا تذکرہ, قرآن کریم کے لغات اور بعض طرق کا بیان اور پھر تفسیر تاویل اور اس سے متعلق گفتگو انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسول الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہماری نشست اپنی رضا کے لیے قبول فرما, رب کریم احسان فرما, خدائے شرکا اور شریکات کی دعائیں قبول فرما, بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما, مسلمانان عالم کو فتح مبین عطا فرما. اللہ ان ایام میں یہ عظیم امانت بخیر و عافیت اکابر و اسلاف کے طریق پر تکمیل تک پہنچا اور ان کے علوم سے, کمالات سے, معارف سے, محاسن سے ہم سب کو بہرمند فرما. یا اللہ جو مراد عطا فرما, جو مشکلات حل فرما, جو پریشانی دور دفع فرما, آنے والے اوقات گزرے ہوئے اوقات سے بہتر بنا. اور خدایا قرآن مجید کی اس نشست میں شرکت کرنے والے حضرات اور خواتین کے لیے راستے ہموار فرما, منازل آسان فرما, مقاصد عالیہ سے خوب جولانیاں اور دل و دماغ روشن فرما. اور یا اللہ پونجی خزائن علم و عمل نصیب فرما. خدایا دوسروں کے لیے اہتداء کا سبب بنا, ہدایت کا سبب بنا, ارشاد کا سبب بنا. اللہ بٹکے ہوئے مسلمانوں کو رائے راست پر لا, سوئی عقائد میں مبتلاؤں کو صحت اعتقاد عطا فرما, سوئی اعمال کے مرتکبین کو احسن اعمال کی توفیق عطا فرما. خدایا جبھی بیماران کو صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرما، مجھ عاجز کے لیے بھی دعا فرمائے صحت و شفا کی، کہ اللہ رب العالمین صحت و شفا قائم دائم رکھے، اور یہ دین کا کام جو چل رہا ہے اللہ اسے بخیر و عافیت پورا فرمائے، اور ہزار و لاکھوں ایسے کاموں کی توفیق رفیق فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمتک. کل سے انشاءاللہ 8 بجے ہی بیٹھیں گے، اس سے پہلے ہی حاضری مکمل ہو چکی ہوگی. 10:15-10:30 کے آس پاس پہلا وقفہ ہوگا اور دوسری نشست اس کے بعد شروع ہوگی 12:30-12:15 تک انشاءاللہ.